الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزل الله فأنتم له منكرون. قرآن کریم کی تفسیر تعویل یا تراجم سمجھنے سے پہلے کچھ اصول قواعد اور آداب جاننا ضروری ہے. وہ قواعد آداب یا اصول قرآن کریم کے بارے میں واردہ آیات احادیث و آثار سے لیے گئے ہیں اور ان کے استعمال کرنے سے قرآن کریم سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اصولاً دو طرح ہے. ایک تفسیر جو روایت ہے جس میں آپ احادیث و آثار پیش کرتے ہیں. بیشتر تفاسیر اسی سے ملعام ہے بھرپور ہے. خاص و ذکر حافظ ابن جریر کی جامع البیان یا عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر. ان روایات اور احادیث و آثار کا اہتمام. دوسری تفسیر بدرائے ہے. اس میں روایت درائے نام ہے اور اصل فہم ادراک معرفت جو اللہ ایک مومن کو عطا فرماتے ہیں اس کے مطابق تفسیر ہوتی ہے. فخر رازی کی تفسیر اور ابو سعود کی تفسیر تفسیر نادی جسے کہتے ہیں. محمود جار اللہ کا کشاف السراج المنیر خطیب شیربینی کی اس قسم کے شاہکار کا تفسیر ہے جن میں درایت فہم معرفت اور ادراک سے کام دیا گیا. تفاسیر کی کائنات بڑی ہے. خیال ہے کہ تفاسیر 300,000 سے مت جائے. امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب سے ان کے شاگرد خاص اور حضرت شیخ الاسلام مولانا لطف اللہ نے نقل کیا ہے تب بلغت تفاسیر القرآن الى مئتی الف. یہ قیمت البیان فی شعب من علوم القرآن صفحہ 147. ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1352 میں ہوا ہے. 1933 میں اس وقت سے لے کے آج تک دنیا میں کتنی تفاسیر پوری ادھوری عربی فارسی اردو پشتو مختلف زبانوں میں ہوئی ہے. لیکن سلف کی تفاسیر بہت زیادہ ہے. طبقات المفسرین مستقل و معان ہے. داؤدی کے طبقات ہے سیوطی کے طبقات ہے زاہد الحسینی کے طبقات ہے شیخ القرآن طاہر کی طبقات ہے نیل السائلین فی طبقات المفسرین. لیکن جس تعداد کو حضرت عبدالعزیز شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح طبقات شاید دنیا میں ملے. کیونکہ ہزاروں تفاسیر منصت سے اٹھ گئی ان کے کچھ ذکر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مفسر گزرے ہیں بیت المقدس سے پہلے, فلسطین سے پہلے ایک دریا ہے, اس دریا کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے, اس میں شہر آباد ہے, اور اس کے لیے دو راستے تھے, ایک یوں اور ایک رازقیہ ہے, ایک زالقیہ. اور نشان کے طور پر بوجھ لگے ہوتے تھے, تو چونکہ دو برجوں کے درمیان میں وہ جگہ تھی اور وہاں کے ایک عالم تھے, اس کو کہتے تھے ابن برجان, دو برجوں کے درمیان میں شہر کے رہنے والے. اور آگے چل کر ابو الحکم اور ابو الاسرار کہلائے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہ جنگجو مسلمان بادشاہ کا مصر کا عالموں سے بہت بڑی محبت کرتا تھا. انتہا صبح سویرے جب دربار لگا تھا تو پہلے علماء اکرام سے گفتگو کر لیا گیا اور دن بخیر گزرے. ان میں سے کچھ دن کہا ہے ایک فکر تھی اسے کہ یہ بیت المقدس ہم سے یہود نصارہ نے ملک ہی چھینا تھا جیسے اب ہے. ایک عالم نے ان کو کہا کہ میں طریقہ بتاؤں گا اور فتح ہوگا, مگر مجھے مولویوں سے چھوڑاؤ, یہ جو کام جانتے نہیں ہیں اس کو روکنا بہت جانتے ہیں. من نائل للخیر. سورۃ الروم کے ساتھ انہوں نے کوئی خاص طریقے سے اعداد و شمار کیا اور نور الدین کو کہا کہ اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ 583 ہجری میں رجب کا دوسرا جمعہ ہوا اور اسلامی لشکر بیت المقدس میں داخل ہو. لیکن چند طریقے جو مجھے سورۃ الروم سے معلوم ہو رہے ہیں وہ سن لو. ایک طریقہ یوں یاد رکھو کہ جہاد کا آغاز کیکریت سے کرو گے جہاں کا صدام رہنے والا تھا. کردستان میں ایک جگہ ہے کیکریت, اور وہاں سے بگل بجاؤ گے, اتنا بڑا بگل آگ میں ہوگا, اور اعلان کروں گے کہ مسلمانوں بیت المقدس کو یہود نصارہ سے چھڑانا ہے, بس جن کو فتح یا شکست چاہیے وہ آئے, اپنے ساتھ اپنا روٹی سالن بھی لاؤ, خرچہ بھی لاؤ, بستر بھی لاؤ, اور آپ چلتے جائیں. بیت المقدس سے 200 میل پہلے آپ حاضری لے لیں, آپ کی لشکر کیوں تلاک ہوگی, یہ آپ کی پہلی فتح ہے. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دریائی راستے سے آگے بڑھیں. بیت المقدس کے سامنے گھمسان کی لڑائی ہو گئی, بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, نہیں گھبرائے نہیں آپ, بددستور پڑے رہے. ایک سنگین مولیے چوس آئے گی اور اس میں القدس فتح ہو جائے گا. جمعہ کا دن ہوگا, چاش کی گڑی ہوگی, اور رجب کا دوسرا جمعہ ہوگا. لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے آپ, اگلا جمعہ پڑھنا ہے تیسرا جمعہ. یہ تشبو ابن برجان نے نور الدین زنگی کو 550 کے آس پاس دی اور نور الدین زنگی نے اسی حساب سے تیاری کی. یہاں تک کہ بیت المقدس میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وہ خاص قسم کا ممبر بنوائے. لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ٹھیک 10 سال پہلے فتوحات سے نور الدین زنگی کا انتقال ہونے لگا. اس کا سپہ سالار صلاح الدین یوسف بن ایوب کھڑا تھا. نور الدین نے کہا وہ میرا ارمان کا کیا ہوگا اور شیخ کے مبشر کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں موجود ہوں، سر کٹاؤں گا. بیت المقدس لے کے رہے. اس نے کہا پھر میں مرو نہیں ہوں گا اگر بیت المقدس میں. وہ سال لگایا جو ابن برجان نے بتایا تھا تو صلاح الدین نے کیکریت سے بگل بچایا اور مسلمان لشکر بننے لگا. بیت المقدس سے 200 میل پہلے فلسطین سے حیلی 14 لاکھ ہو وقت ہو کال کے لگا شہبا حفیظ غری مبشر بفتوح القدس ہی رجبی. شاعر نے شعر بھی اس کو کہا روح المانی میں ہی شعر. آہستہ آہستہ اسلامی لشکر آگے بڑھا. یہ جو نصارہ کو خبر بھیجی کہ القدس خالی کرو باہر نکلو. وہ تو کافی وقت سے مسلط تھے. گمسان کی لڑائی ہو گئی اور بہت زیادہ مجاہدین شہید ہوئے. حجر کے بعد صلاح الدین آیا دیکھنے کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور ان کو کہا تم صرف شہدا نہیں ہو، سہدا ہو، اور آپ کے سامنے یہ القدس میں جھنڈا لگاؤ. صلاح الدین کے 16 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام فاضل ہے، چھوٹے کا نام عزیز ہے، اور 16 کے 16 پہلی صف میں ساتھ ہو گئے. جب علماء کہتے تو کہتے اللہ بیت المقدس کا جہاد ہے، صلاح الدین پیچھے ہوگا. یہ تو صلاح نہ ہوا مفسد ہوا. یا نہیں وہ سر پہلے دس دینا. اس قسم کے سیڑھیاں بنا دی گئی کہ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر بیت المقدس کی دیوار کو پلان بناتا. لیکن اندر سے یہود نصارہ نے ایسی پکنک لوڑی، وہ ایسے گولے پھینکتے تھے اور وہ گولا سیڑھی پر گرتا تھا اور سیڑھی خود بخود نیچے گر جاتی. تو صلاح الدین نے تدبیر کمیٹی کو بلایا، فوراً جھٹ پٹ اکٹھے ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا 10 منٹ دے دے. 10 منٹ بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ القدس کی دیوار گرائی ہے. انہوں نے کہا ہم دیوار گرائیں؟ ہم تو دیواریں بنانے آئے ہیں. تدبیر کمیٹی نے کہا مفتی اعظم موجود ہے، صدر الافتاء موجود ہے، قاضی القضات موجود ہے، قاضی حداد سب سے بڑا عالم فاضل تھا. سب نے بالاتفاق فتوی دیا کہ القدس کے فتح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دیوار توڑنا جائز ہے. دیوار توڑی گئی، لشکر داخل ہوا. جمعہ کا دن تھا، چاس کا وقت ڈسمبر کے 10:09 بجے. اسلامی فوج نے کہا کہ جمعہ تو بہت آرام سے 2 بجے پڑے گے جیسے ہمارے ٹائم کے حساب سے. صلاح الدین نے کہا کہ ابن برجان نے تو کہا تھا جمعہ پہلے نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا. اتنے میں پتہ چلا کہ مسجد کے صخرے کے پیچھے یہود اور نصارہ نے 30,000 خنازیر پالے، وہ پہلے نکالنے ہوں گے. اور 100 میل تک القدس کا وقف ہے، وقف مسجد فی حکم المسجد، اس میں خنزیر قتل کرنا رہ جائے گا. تو جب 100 میل سے آگے خنازیر کو لے جا کے مارنا پڑا تو جمعہ کا وقت گزر گیا. صرف زور پڑنے پر شیخ نے جو بشارت دی پہلے جمعہ نہیں ہوگا. دوسرا جمعہ پڑھا لیا شیخ حداد نے پڑھایا تھا جی حداد نے اور بادشاہ ممبر میں انتظار میں کھڑے تھے مصلی شیخ نے درخواست کی کہ خود باپ دے نمازات پڑھا لے صلاح الدین نے کہا میں حال ہوں لیکن آپ میرے استاد اور شیخ ہیں میں آپ کا سپاہی رہوں جو چلا گیا حافظ احمد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا ماں ہی یہ کون سا علم ہے شیخ نے ایسا کیا اس نے کہا کانت ناظرا فصارت سابقا ایک ناظر علم اللہ نے ان کو سیرے کے روم کر دیا تھا لیکن اللہ نے سچا کر کے دکھایا کانت ناظرا فصارت سابقا بخاری شریف کتاب العلم میں حضرت علی کے متعلق جو کہا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی خاص علم ہے تو حضرت نے کہا اور فہم یوتی اللہ المسلم کوئی ایسی فہم تو ہو سکتی ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرمائے اور پھر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں استعمال ہو جائے اور یہ درایت سے تفسیر ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن قرآن کریم کا اعجاز اس سے ظاہر ہوتا ہے درایت سے تفسیر رعایت سے ایک محفوظ مسئلہ ہے بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عباس کا ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں ولنا ابنا مثل ہمارے بیٹے اس کے برابر حضرت عمر نے کہا کہ اس کا علم قرآن کا زیادہ ہے جب عبدالرحمن بن عوف نے کہا ہم سب کا علم قرآن کا ہے میں اور کیا پڑھا ہے عمر نے کہا دیکھوں گا ایک دن جب تمام صحابہ موجود تھے حضرت عمر نے سورۃ نصر پڑھی جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اور پوچھے کہ اس میں کیا خاص چیز جوڑی ہوئی کسی نے کہا خدا کی نصرت کا اعلان ہے فتح مکہ کا اعلان ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا اوما تقول انت آپ کیا کہتے ہیں اس نے کہا فقیہ خبر نائی یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آپ نے فرمایا آرام آتا رہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں آپ تو ہماری نوک سے کہا دیکھا آپ نے تم لوگوں سے کہا ہمیں قرآن میں ممتاز ہے یا نہیں لا الہ الا اللہ اس میں کسی تکلف کی حاجت نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے سے اور روایات اور جرایات میں تعمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرما دیتا ہے حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب نے اپنے وقت میں کہا تھا کہ ہندوستان میں اس وقت چار آدمی قرآن شریف جانتے ہیں ان میں سے ایک مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام بھی ہے تو دوسرے کی ملمت مولانا شیخ علی ہوں گے اور تیسرے شیخ الہند مولانا محمود الازہر سب کے استاد ہوں گے اور چوتھے شاہ صاحب خود ہیں اس سے مراد وہ خاص فہم ہے اور ادراک ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد رشید امام احمد بن حنبل کے ہاں بغداد گئے تھے شافعی اصلاً غزہ کے ہیں مکے کے راستے میں فلسطین کے سائٹ پر ایک شہر غزہ اور پھر شاگردوں کے ساتھ آخری عمر میں قرافہ منتقل ہو گئے مصر وہی رہے مرے وہی امام شافعی کی قبر جب تک امام شافعی مکہ میں تھے تو ان کا مذہب یہ تھا عدم اعتراض خلف الامام، عدم جہر بالتہمیم، عدم رفع الیدین عند الحس الى الرکوع وعند الرفع من الرکوع. فلما انتقل مصر انتقل شاسد کہتے ہیں مصر کیا گیا، آدمی بدل گیا. شاسد تعجب بھی کرتے کہ مصر میں کون سا نیا دین تھا، کیا روایت آپ کو مل گئی کہ آپ نے تبدیلی اختیار کی. علم تو سارا مقام مدینے میں تھا، وہاں تو آپ کا یہی مسئلہ تھا جو جمہور کا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے یہاں بغداد تشریف لائے تو امام احمد بہت زیادہ خوش ہوئے، وہ امام شافعی کے مقام اور مرتبہ کو خوب جانتے تھے اور اپنے گھر میں کہا کہ میرے استاد آئے ہیں، اس زمانے کا مجتہد ہے اور بہت بہترین کھانے پکاؤ. بزرگ ایک عالم نے ایک مہمان جب تشریف لاتے اور میزبان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ عزت کا وقار کا کھانا ہو. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اسراف اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں تو سہا ہے، اپنے بارے میں روٹی سوٹی کھاؤ لیکن جب مہمان آئے تو خوب دسترخوان بچاؤ، ایک کی جگہ آٹھ اور آٹھ کی جگہ پندرہ کھانے لگاؤ. ترمذی شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے الا علی الضفر، ضفر دیش سے ضیافت سے، لیکن مہمانوں کے ساتھ آپ خوب شوق سے کھاتے تھے اور کھانے بھی زیادہ ہوتے تھے. کھانے کھانا یہ انسانیت ہے اور کھانا کھلانا یہ ولایت اور نبوت ہے. یاد رکھو کھانا کھلانے کی کوشش کرو، کھانے کی زیادہ کوشش نہ کرو. ولایت اور نبوت میں دسترخوان ہوتا تھا، دنیا اس پہ جمع ہوتی اور جس آدمی کا بھی دسترخوان ہوگا وہ ہمیشہ معزز ہوگا. پیغمبر کتنے سخی انسان ہے، دیکھو آپ کہتے ہیں من بنا دارا وجعل فیہ مأذبۃ ودعا الیہا الناس، ایک آدمی نے گھر بنایا یا خریدا اور اس نے دسترخوان بچھایا اور اس نے کھانے چنے اور احباب اور دوستوں کو کہا کہ آنا تو ویسے ہی آئیے، آ جاؤ میرے نئے گھر میں میرے ساتھ کھانا کھا لو. پھر آپ فرماتے ہیں گھر جو ہے نا یہ اسلام ہے، دسترخوان قرآن ہے، مالک اس کا اللہ ہے اور دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علماء نے عبارت النص سے استدلال کیا ہے کہ نئے مکان تعمیر ہو جائے یا خرید ہو جائے اس میں دسترخوان بچھانا، کھانا کھلانا طالب علموں کو پاک لوگ مخلوق مقدس خالص قرآن و سنت کے طلبگار قدر جی سے جی ان سے زیادہ پاکان کہاں ہوں گے روئے زمین میں. یہ قدم رکھے وہاں کچھ قرآن شریف پڑھے، دعائیں مانگے، ذکر کر لے اور کھانا کھا لے تو یہ گھر خیر و برکت سے بھر جائے. لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں، کروڑوں کا مکان خریدتے ہیں اور ہزاروں کے آداب نہیں کرتے جس سے ہمیشہ کے لیے مکان سنہرا ہو جائے، منور و معطر ہو جائے. طالب علموں کا اکرام ہر حال میں ضروری ہے، اکرام میں کھانا کھلائے، بہترین کپڑے تقسیم کرے، زبردست قسم کے پیسے بانٹ کرے، کوئی سر نہیں پڑتا. طالب کا اکرام دین کا اکرام، دین کا اکرام اللہ کی عبادت ہے. طالب وہاں ایک گھنٹہ جو بیٹھا رہے اور چنے کے لڈو کھائے اور خالی شربت چائے پی اور روانہ ہو جائے تو یہ گھر تباہ ہو جائے گا، جو گھر والے بھی جلدی لوٹ جائے گا. اللہ کے مہمانوں کی اعانت ہے اور اور جو یہ غلط فتوے دیتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک وبال ہے. کم پیسے نہ دو والا کش کرو گیا ہے کہ سمانا کلیلا طالب سفی تو کتنے پیسے دیں تو آپ خوش ہوں گے. وہ کہے گا 500 تو آپ 600 دے دیں. وہ کہے 1000 تو آپ 1200 دے. اس سے کوئی ختم ہوتا ہے بین بھرے ہوئے عقل میں عقل ماری ہوئی ہے اور کچھ نہیں شامت آئی ہے. ایک ختم قرآن پر کم از کم 1,00,000 خرچ ہونا چاہیے اور ایک ختم قرآن سال میں ایک دفعہ ہو جو نیا اور کرایا دیتی. یہ خواہ خاص چنے کے لڈو بانٹتے ہیں وہ وہیں چھوڑ کے چلو. تب اس نے قرآن مجید اپنے لیے اپنے ماں باپ تمہارے لیے نہیں پڑھا اپنا کام کرو. میرے مذہب پہ رہو کر دیکھو ہر جگہ عزت ہی عزت. کا شربت بناؤ تو اس میں پستے بادام روح افزا ڈالو دودھ. کھانا کھلاؤ تو بریانی قورمہ اور کباب سمیت ہوگا سلاد اور رائتے سب چیزیں جیسے آپ گلی میں نہیں کھلاتے. کپڑا دوں گے تو 200 روپے میٹر والا جوڑا دیں گے. وہ کپڑا نہیں جو کفن میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید سال میں 2 سال میں 1 دفعہ کرو یا دکان پر کارخانے پر پڑھنا کافی ہے لیکن احترام و احساس زیادہ ہونا چاہیے. کمکل قوم غلط سطح دے رہی ہے دائرہ حیات تنگ کرتے چلے جا رہے. ترمذی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم کبھی اونٹ چھوڑتے ہیں اونٹنی کو یا بکرا چھوڑتے ہیں بکری کو وہ لوگ کرنے کیسے دیتے. اس کو مکرمہ کہتے ہیں مکرمہ عزت. آپ بتائیے تو تم مادہ بیچتے ہو ہم ہے. انہوں نے کہا نکرم بھی یا رسول اللہ ہمارے ہاں عزت کر دی جاتی ہے آپ کے پاس جائے. عزت سمجھ کر پیغمبر نے فتویٰ بدل دیا لیکن یہ ٹکا چار ایک پتھر کے نیچے قدر اس کی یہ فتویٰ نہیں بدل گئے. ان کو فتوے کے آداب و جد کا پتہ نہیں. فتوے تو وہ جو افسن علوم سے نکلتا ہے وہ فتویٰ ہے. لا الہ الا اللہ. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بخاری میں یہ واقعہ 14 جگہ موجود ہے مختلف طریقوں سے خزائل قرآن میں لایا دیو میں لایا اجارہ میں لایا مختلف مقامات پر لے آیا بخاری اغراض مختلف ہوتے. تو کچھ لوگ ان کے ساتھ صحابہ اور بھی تھے. اس کے بعد قریب میں ایک قبیلہ کا ان کا سردار جو تھا وہ دل سے لذیذ ہو گیا تھا سانپ نے ڈسا تھا. فساؤ لو بکل شے لم ینفع بہت کوشش کی لیکن آدمی بچ نہیں رہا. ان کو کہا کہ یہ سفید فام رہ رہے ہیں طالب علموں کی طرح شکل و صورت پاک صحابہ ان سے پوچھو. وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے امیر جو ہے ان کو سانپ نے اجدہان میں ڈسا. ابو سعید نے کہا ہم اتنے دنوں سے تمہارے قریب میں ٹھہر رہے ہیں تمہیں ہمارے کھانے کا دعوت کا کوئی انتظام نہیں. کیا آراب کا طریقہ نہیں ہے کہ جب وہاں سے لوگ گزرتے ہیں قریبی آبادی ان کا احترام کرتے ہیں. لہذا ہم بھی بغیر عزرت کے دم نہیں کریں. دم صحیح معنی میں دم ہو تو 2 لاکھ اور 4 لاکھ فیس بھی کم ہے اس کا. ایک طرح سے چیف مارنا ہے اسے کچھ بھی نہیں. ایک وہ دم کرنا ہے کہ فرش سے عرش تک سزا سازگار ہو. میں ایسے 10-11 سال کی عمر میں تھا اور میں دانت میں داڑ میں درد تھا. یہ ایک آنکھ بھی بند ہو گئی اور چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا اور پانی بھی نہیں پی سکتا تھا. وہاں قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے وہاں گل بابا نام تھا اس کا. علیحدہ مکان ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا کمرہ ایک پلنگ پڑا ہوا تھا. ایسے آلو کاٹ کاٹ کے پکاتا تھا پھر آٹا گون کے اپنے لیے روٹی پکا. وہ کوئی نہیں تھا ان کا میری والدہ صاحب مجھے لے کے گئی دور سے، ان کو کہا کہ یہ بچہ بہت بیمار ہے، اس کے دانت میں درد ہے اور بالکل دو تین راتوں سے سو نہ سکا. آپ یقین کریں مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن مجید سامنے، بابا نے جب بسم اللہ پڑھنا شروع کیا نا تو میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، اور جو چوس کر لیا وہ جو دال کا درد غائب ہوا ہے 62-63 سالی بروئی میں نے پھر دان کا درد دیکھا بھی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. گستے وہ گستے اللہ بوت گھر سے اصل کو بھی اب اللہ بوت دام دم سنگ دم. اسی طرح ہمارے یہاں ایک دانہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں خرے. عموماً جو لوگ دریائی کناروں پہ آباد ہوتے یا مرچ مسالے زیادہ استعمال کرتے ہیں صبح سرحد میں ہی بیماری بہت زیادہ ہے، خلق والے دانے روزی دیر زیادہ تو ایک دانہ نکلتا ہے، ایسے دانہ نکلا پوری رات پانی میں رکھتا تھا، والدہ بھی بیٹھی رہتی تھی بھائی یہ پکے گا 8-10 دن میں، اس کے بعد اس کا پیپ نکالا جائے گا. اس وقت تک روتے رہے. ایک بزرگ آدمی تھے ہاشتگل نام کا، محلے آوان کا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس کے دم کرتے ہیں. میں ان کی خدمت میں فجر کی نماز پڑھ کر گیا، اس طرح سے دریا کے کنارے گیا، انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ بچے دس ہو دا ہو جائے داخر ہو رہے تھے بھائی جی. میرے والد صاحب کا نام لیا، ان کے دوست سے تھے، کہیں اس کا ظلم ہے، ان کو پتا ہے کہ میرا دم مشہور ہے. مجھے کہا چلو گھر چلتے ہیں، پہلے اس کو دم کرتے ہیں پھر آپ کو چائے پراٹھا کھلاتے ہیں. صبح سویرے میں دل میں سوچا کہ میں تو مر رہا ہوں اور یہ میری پراٹھا کھلائے. انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ بہت اچھے اصلی گھی میں پراٹھے بناؤ، یہ بیٹا 3-4 دن سے بھوکا ہے. اور اس نے دم کیا کیا، وہ جو چھوڑا تھا اس کو برا بلا گالیاں دی اور اس کو کہا کہ یار ضلع یا کبینا یا خنزیرا تھا تنور سگنو پہ غریب طالب بان رہا ہوا تھا. اور چوس کرنے کے بعد آپ یاد رکھے اس دن چائے کے ساتھ میں نے 4 پراٹھے لائے. شرم آ رہی تھی، میں نے کہا یہ 35 دوست تو اور کوئی کام نہیں، کہیں سے پٹک آئے ہوگا ایسے نہیں ہو رہا. اور مجھے کہا دوبارہ نہیں آؤ گے، میں فجر پڑھ کر آپ کے محلے میں کل فجر پڑھوں. لیکن اگلے دن بھی وہ آئے، اس کے بعد وہ تشریف لائے، لیکن دانا وہ دن آج کا دن جسم پر کبھی دانا، یہ دم ہے، یہ دم تو دیکھو گے. میں نے دم کے عنوان سے عرش کے قضا و قدر دیکھے. اور ایسے ایسے عجائب سنا دوں تو حیران ہو جاؤں. اگر میں نے کتاب العجائب لکھی نا تو وہ ضمیری اور کرمانی سے ڈر کر ہوگی. تو ابو سعید نے ان کو 3 دن تک دم کیا. ذرا بیگ بھی معاف اگر توجہ سے سنیں، ہم اور آپ بھی دم کرتے ہیں، بس چپ کر کے جائے نہ جائے بچے کرے. ابو سعید 3 دن تک صبح اور شام بخاری شریف میں دم کر رہے ہیں، پورے گاؤں میں. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے 3 دن تک صبح اور شام کسی کو دم دیا. یعنی بے توجہی بتا رہا ہوں، امت کی مغزائے اعمال سے بے خبری بتا رہا ہوں. اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام میں کلمات میں اللہ سے مانگ کر تقوی و پرہیزگاری احتیاط کر کے توانائی پیدا کریں. وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے ان کو ایک ریوڑ دے دیا بھیڑ بکریوں کا. اس میں 3 روایت ہے بخاری شریف میں کہ 30 بکریاں تھیں، صحیح مسلم میں ہے کہ 80 تھی، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ 120 تھی. تو محدثین نے اس طرح تطبیق دی
30 گھڑی ہوگی اور جو بڑی تو تھی لیکن دودھ نہیں دے رہی تھی وہ 80 ہوگی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہر بکری کے ساتھ 2-3-1 ہوتے ہی ہے وہ سارے ملا کر 120 ہو جائے گا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ.
میں اس سے استدلال کرتا ہوں کہ 30 پارے قرآن کے کم از کم 30,000 کو دینے سے ایک ختم قرآن والوں کو, ورنہ اوسط درجہ 80,000 ہے, ورنہ 1,20,000 دے ہیں. تراوی والے کو بھی جو قرآن مجید سناتے خوب اقرام کرنا چاہیے, بنیت اقرام و اعزاز دینا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان الاخذ والموت یا آتمان هذا مذہب الاعتزال خلاف اہل السنہ, دیکھیے الخنیا فی شرح البنیا, میں معتزلہ مذہب تھا, اہل سنت مذہب نہیں. ابو سعید خدری اہل سنت کے سپہ سالار, صحابہ اہل سنت والجماعت. قرآن کریم کے فضائل اور مناقب بے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرآن سے سروکار عطا فرمایا ان کے کلام میں بھی پھر خوب رنگ ڈنگ ڈالا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ, 725 گئے مغرب کے اندر ایک شہر ہے تنجا, توانگون جی بھا تنجا, اس تنجا شہر میں ایک عالم گزرا ہے اس کو ابن بطوطہ کہتے ہیں. اس کو شوق ہوا کہ میں دنیا کی سیر کروں. ہماری معلومات کے مطابق ایسے 3 آدمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے, واسکو دا گاما اور کولمبو وغیرہ کے علاوہ. ایک محمد ابن بشار بنائی ہے, محمد ابن بشار بنائی, یہ 388 ہجری میں بیت المقدس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وہ خوشدار آئے ہیں. بلوچستان دیکھا ہے, کابل و زابل آیا ہے, ادھر ہمارے یہاں پنج پیر آیا ہے اور آگے متھارا ہے وہ دیکھا ہے اس نے, دریا سندھ کے کنارے رہا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم, احسن علوم سے شائع ہوئی, ہم نے چھپوایا. یہ ایک آدمی. دوسرے ہیں مسعودی معرخ, مسعودی, اس کی کتاب کا نام ہے مروج الذهب و معادن الجوہر, 4 جلدوں میں. وہ ہندوستان بھی آیا ہے, ہندوستان کے اندر جو آدمی مر جاتا ہے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ مرتی ہے, جب وہ چلتا ہے بیوی اپنے آپ کو جلاتی ہے, اس کو ستی کہتے ہیں. اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے, بہت افسوس کیا ہے. تھا وہاں نوجوان لڑکی ہماری یاد ہے, توبہ توبہ. تیسرے ابن بطوطہ, یہ 725 میں تنجا شہر سے نکلے ہیں اور 35 یا 45 سال پوری دنیا اس نے اس وقت جو تھی وہ گون ماری تھی اور اپنا سفرنامہ لکھا ہے. اس کو کہتے ہیں الرحلہ لابن بطوطہ, ایک ہی جلد ہے, بہت بہترین جلد ہے. عالم علم کے ہر طرف نظر ڈالے گا. اربع لا یشبعان عن اربع, العالم من علم والعين من نظر والارض من مطر والانسى من ذكر, نہ تو عمر مڑے دلش کا, نہ تو مال, نہ تو مینے سو مڑی, نہ تو سوال. اربع لا يشبعن عن اربع. العالم من علم علم تسال ولم تسال والعين من نظر والارض من مطر والانثى من ذكر. ابن بطوطہ نے ہندوستان کا سفر کیا ہے فیروز تغلق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور یہاں پر 7 سال رہا ہے اور 2 شادیاں یہاں کی ہے بچے بھی ہوئے ہیں. یہاں سے تک چائنا گیا ہے. ایک عجیب بات ہوئی تھی کہ میں جب مصر سے روانہ ہو رہا تھا شیخ الازہر نے مجھے کہا کہ چائنا جاؤ گے کہ میں نے کہا جاؤں گا کہ شیخ نظام الدین کو سلام کہنا. اب میں نے کہا کون سے شہر میں کہ شہر ویر چھوڑو چین اس سے عبارت ہے چین اس کے بغیر چین نہیں ہے. کہ میں نے دل میں سوچا کہ وہاں 2000-4000 نظام الدین ہوں گے یہ کون کون سے نظام الدین کو سلام کہوں گا. کہا جب میں کہا شہر کون چاہے اس زمانے میں چین کا بڑا شہر مانا جاتا تھا اور میں نے نظام الدین کا کہا انہوں نے کہا وہ شیخ الکل فی الکل ہے تمام چائنا میں اس سے بڑا عالم نہیں. کہا بادشاہ کو پتہ چلا اس نے شاہی سواری بھیجی اور شیخ نظام الدین کے پیچھے جمعہ پڑھنے مجھے لے گئے. بادشاہ خود گئے شیخ جمعہ پڑھا رہے تھے خطاب فرمایا جمعے کے بعد ہماری زیارت کی اور بتایا کہ 50 سال پہلے میں نے اور شیخ الازہر نے جامع ازہر میں اکٹھے پڑھا ہے. 50 سال پہلے کان زمینی دیکھ کے دراز اور سبق میں میرے ساتھی تھے. یہ تو ویسے میں نے تعارف کے لیے کہا. اس نے ایک واقعہ نقل کیا اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں میں نے ایک جزیرہ دیکھا. اس جزیرے میں تمام لوگ مسلمان تھے. کوئی ایک بھی ہندو یا کسی اور نظریے کا نہیں تھا. سب کے سب مسلمان. میں بڑا حیران ہوں ہندوستان میں اس طرح نہیں بڑی مشکلوں سے مسلمان ملتے ہیں. اکثر تو دوسرے لوگ ڈوگرے ہیں گوتڑے ہیں سکھ یاتری ہے اور ہندو مت والے مختلف دھرموں کے لوگ رہتے. لیکن اس جزیرے میں کوئی غیر مسلم نہیں سب مسلمان تھے. تو میں نے وجہ پوچھی کہ بھئی یہاں سب اسلام کیسے لائے تو انہوں نے کہا اس میں ایک حکایت پیش آئی ہے. اس علاقے کے اندر یہ جو دریا ہے اس کا دستور تھا کہ ہر سال آتا تھا اور لوگوں کو ڈبوتا تھا پوری آبادی ڈوب جاتی. تو اس سے بچنے کے لیے ایک دوسیزر کو زیبوزینت سے آراستہ کر کے اور خوبصورت کپڑے پہنا کے زیورات پہنا کے اس کو دیتے تھے دریا کے حوالے کرتے تھے. وہ اس کو لے جاتا تھا اور اپنی جگہ پہنچ جاتا تھا آبادی ڈوبنے سے بچ جاتا. یہاں ایک عرب عالم آیا تبلیغ کے لیے. اس کا نام تھا شیخ احمد لیکن وہ پہچانا جاتا تھا ابو البرکات بربری سے. بربر قبیلہ ہے عربستان میں. اس قبیلے کی بکریاں بہت مشہور ہیں. بکریاں بچے بھی 2 اور 3 دیتی ہے 4 دیتی ہے اور دودھ بھی ان کا ختم نہیں ہوتا. تو یہ من دوزا ہو بے شان ہو مزہ ہو اور پاؤ کئی دورا کبھی کالو سر میں بھی جلا ہو آرام کو اچھے دلا بربری بکری. کسی کے یہاں جب بہت بچے ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں لگا خبر بربری ہو گئے. وہ بربری بکریاں نسلی ہوتی ہے بہت افزائش بہت زیادہ ہے. تو اس کا نام ہندوستان میں پڑ گیا تھا ابو البرکات بربری. یہ اتفاق سے اس شہر میں آیا اس جزیرے میں اور وہاں ایک گھر میں رونا دھونا شروع تھا. اس نے پوچھا کہ یہ گھر والے کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں دریا کا یہ اصول ہے کہ اب اس کا موسم شروع ہو رہا ہے تو چڑھ رہا ہے تو ایک جوشیدہ جو پورے ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ بادشاہ وزیر ڈول سنگار کے ساتھ ڈول کپڑوں کے ساتھ اس کے حوالے کرتے ہیں وہ اس خاتون کی لڑکی پسند کی گئی اور آج رات کو چونکہ وہ اس دریا کی نظر ہو جائے گی تو یہ عورت رو رہی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہے کچھ کر نہیں سکتی ہے بادشاہ کا دستور ہے اس کے بغیر دریا پیچھے جاتا ہی نہیں ابو البرکات اور بڑی شیخ احمد نے اس گھر کی بڑی بزرگ خاتون سے ملاقات کی اور اس نے کہا آپ کی بیٹی بچ سکتی ہے لیکن آپ میری بات مان لیں اس نے کہا وہ کیسے بچے تو شاہی فیصلہ اور دریا کا دستور ہے اس نے کہا بادشاہ کب آتا ہے رات کے 12 بجے پوری قوم ساتھ ہوتی ہے فوج ساتھ ہوتا ہے وزرا ساتھ ہوتے ہیں شہر کے عمائدین ساتھ ہوتے ہیں معزز لوگ سب ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مثلاً 10-11 بجے آیا ہے اور لڑکی کے کپڑے پہن لیے اور تمام زیورات اپنے اوپر چڑھا لیے اور اسی طرح شال اور سنگار کے ساتھ بیٹھ گیا اب بادشاہ اور وزیروں کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے حکم میں کوئی عدول کر سکتا ہے قاعدے کے مطابق وہ رات کو آئے بجائے اس لڑکی جو شیخ ابو البرکات کو اٹھا لیا اور ڈولی میں بٹھا کے اور ڈول سنگار بجتے رہے شانائیا اور تمام چوریاں باجے بجنے لگے اور دریا کے کنارے گئے وہاں کافی دیر تک اپنی مجلس لگائی اور پھر آہستہ آہستہ ڈولی سے اس کو اتارا اور لوگ روانہ ہونے لگے جب سب لوگ چلے گئے شیخ ابو البرکات باہر آیا اور زیورات وغیرہ اٹھا اتار کے ایک طرف رکھ دیے اور دریا کے پانی سے وضو کر کے اور وہاں اس اپنا کپڑا بچھا کے نیت کر دی اور وہ بلائیں اور اجدہائیں جو دریا کی وجہ سے آدھی ہو گئی کہ وہ قسم قسم کی شکلوں میں آنے لگی لیکن یہ حافظ قرآن کا قرآن شریف پڑھ پا رہا صبح ہو گئی اور کچھ بھی نہیں بگڑا صبح دستور کے مطابق بادشاہ کے لوگ آئے کہ بھائی اس لڑکی کی ہڈیاں وغیرہ چمڑا ہوگا وہ اٹھا لائے دیکھا تو شیخ بیٹھے ہوئے کہ آپ کہاں ہیں کہا رات جو آپ لوگ مجھے لائے کہ یہ کیوں کہ آپ لوگ شرک اور کفر کے رسد میں مبتلا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور دریا تمہارا اپنا ٹھکانے جا چکا ہے واپس آئے گئے جی بادشاہ کو اطلاع ملی بادشاہ نے کہا کام تو زبردست کیا ہماری تو نسل دبا ہو گئی پوری زندگی ہماری عجیب ہے مگر آپ کو رہنا ہوگا اگلے سالوں کا میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ نہ چاہے میں یہی رہوں گا اگلا سال آیا اس کے بعد والا سال آیا وہ رسم ختم ہو گیا بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب بتاؤ کیا انعام دوسرے کا سب لوگ کلمہ پڑھ دو مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے تو اس جزیرے کے لوگ شیخ ابو البرکات دربئی شیخ احمد کے اس کرامت کو دیکھ کر قرآن کریم کی فضیلت اور شبداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو وہاں کا رسم کالا رسم کو فری اور شرکیہ ختم کر پایا یہ عنایات اور کرامات ہے جو اللہ قرآن کریم کے حاملین کو نصیب فرماتے ہیں قرآن کریم اس کا ایک تو ترجمہ ہے جس کے ہم کہتے ہیں تحت اللفظ آنا اور ایک اس کی پھر تشریح ہے تو عرف میں تحت اللفظ کو ترجمہ کہتے ہیں اور تشریح کو تفسیر کہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ تفسیر دو طرح ہے ایک تفسیر ہے روایت سے اور دوسری تفسیر ہے درایت سے جو تفسیر روایت سے ہے اس کو تفسیر بالمدخول کہتے ہیں اور جو درایت سے ہے اس کو تفسیر بالمعقول کہتے ہیں. مثلاً دیکھیں ان اللہ حیام رکم تصدف بقرہ, ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جائز ذبح کرو. تمہیں جائز ذبح ہو جائے یا بے ذبح ہو جائے مراد سب کا خیرات ہو. الصفات کہتے ہیں کہ ان الجاموس نوع من البقر, بھینس بھی جائے ہی کی ایک قسم ہے اور کثرت لحم کی وجہ سے اس میں فوائد کو کرا کے زیادہ ہے. تو اگر گائے کی جگہ بھینس کٹے یا اونٹ کٹے تو تعبیل عمر ہو جائے. یہ آپ تفسیر کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک گائے نے سات قربانیاں, ٹھیک ہے نا, سات قربانیاں, تو اگر سات بکرے ہو جائے یا سات مینڈے ہو جائے تو امید ہے قبول ہو جائے. یہ تفسیر و تشریح. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. صوفیہ کہتے ہیں کہ بقرہ سے مراد ہے نفس امارہ, سرکش طبیعت, تو آگے مزاج, ناشف طبع, شرارتی نفس, اس سے وسیلہ کرنا ہے, اس کی خواہشات نہیں ماننی. علماء کہتے ہیں یہ تعویل ہے, بقرس مراد نفس امارہ یا طبیعت طاغیہ یا طبع ناشز یا سرکش انسان مراد لینا یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ تعویل ہے. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ابن عباس کے جو آپ نے دعا دی اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللهم علمه الكتاب اور یہ بھی ہے وفقه التأويل, اس کو قرآن کی پیچیدہ باتیں سمجھنے کی بھی توفیق دے. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بالکل واضح اور بے غبار وہ تفسیر ہے اور اس میں قدر پیچیدگی گرانی توجہ کرنے کی ضرورت یہ تعویل ہے. علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ صرف الآیۃ علی وجہها تفسیر وصرف الآیۃ عن وجہها تعویل. اللہ اکبر. ویدعو عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم, یہ پیغمبر آئے ہیں ان سے گناہ کے بوجھ اتارنے کے لیے اور وہ زنجیریں اور داغے جو یہ باندھتے تھے اتارنے کے لیے. والاغلال الذي كانت عليه, اغلال جمع ہے غلت, چور کے گلے میں ایک زنجیر ڈالتے تھے, یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس نے چوری. تو قدیم زمانے میں شرک کی وجہ سے جو لوگ گناہ کرتے تھے اور وہ گناہ پہلے دبے ہوئے تھے, مفسرین نے اس سے تفسیر کی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ کیا گلے میں تعویذ ڈالنا یا گلے میں زنجیر ڈالنا یا رسی باندھنا یہ جائز ہے؟ مجھے بڑے دکھ کے احساس کرنا پڑتا ہے کہ حضرات مفسرین نے کم ہمتی کا ثبوت دیا اور اس آیت کو کما وجہہ سمجھا نہیں. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يترمم. علماء دین کہتے کہ تعویذ یہ اعوذ باللہ سے ہے، جیسے پڑھنا ہے ایسا لکھنا ہے، جب لکھ رہے ہیں تو جب رکھ نہیں سکتے تو پھر بہتر ہے کہ گلے میں ڈالیں. جمہور تعویذ کے قائل ہو تمیمے کے قائل نہیں ہے، تمیمے کے بنے کنجتا سیپ شیر پنجا مختلف چیزیں لوگ لٹکاتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں. یا ایک لڑکا تھا محلے میں، اس کے گلے پہ زنجیر لٹکی تھی، میں نے کہا کیا ہوتا ہے اس میں شیر پن جائے، میں نے کہا اس سے کیا ہوگا، کہ دل بڑا مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کا دل مضبوط ہے؟ اس نے کہا میں وہ تو اتنا کمزور ہے کہ مرے ہوئے شیر کے پنجے سے مدد لے رہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ اس سے استعانت کر رہے. میں نے کہا مجھے دے دو میں دیکھ لوں. میں نے اسے کھولا اور یہاں میدان تھا، اس زمانے میں یہاں ایک کتا مرا تھا، وہ ایک کتے کا ناخن منگوایا اور اس میں باندھ دیا. جب وہ آ گئے میں نے کہا لے لو، اسے لے لیے. میں نے کہا دیکھو صحیح ہے؟ کہا بالکل. میں نے کہا وہ جو آپ پنجا لائے ہیں وہ یہ ہے اور یہ گیدڑ کا ہے، اور میں نے جو باندھا ہے وہ کتے کا ہے، شیر کا کوئی ناخن اس میں شامل نہیں. رام اور روشن آپ کو ہوا ہے، اور شیر کہاں کسی کو بچا سکتا ہے جب تک اللہ نہ بچائے. تو غلط ذہنیت، یہ جو شرکیہ چیزیں ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں اب تمائم و شرک، اور تمیمے کا معنی تعویذ سے کرنا، جسے ڈاکٹر عثمانی نے کیا، یہ ایسا ہے جس طرح کوئی آیت پڑھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس کا ترجمہ کرے کہ آئس کریم، ہر طرح کی سبزیاں اور گوشت حرام ہے. جیسے یہ کا زاد ہے، اس طرح ڈاکٹر عثمانی کا زاد وقت ہے. تمائم کا معنی تعویذ سے کسی نے بھی نہیں کیا ہے. التمیمہ ما یکون فی الصحت، التمیمہ ما یستعاذ فیہ بالجبت والطاغوت. مولانا فخر الحسن گنگوئی مہرشی ابی داؤد. والتعویذ ما یستعاذ فیہ باللہ وبأسمائه وصفاته او کلماته. کیا زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے دونوں باتوں؟ تاہم اخلاص میں لکھا ہوا ہے کہ امام راضی فرماتے تھے کہ اہل التوحید والسنہ وہ تعویذ نہ ڈالے، بہتر یہ تاکہ مشابہ بالشرک والبدعت نہ ہو. اکثر کمزور نظریے کے لوگ گلے میں زنجیرے تھاگے تعویذ مختلف لٹکاتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہی کافی ہے کہ ہمیں اللہ نے توحید نصیب فرمائی. تو تفسیر کے معنی ہے روایت یا جرایت کے ذریعے واضح المعنی بیان کرنا آیت کا، اور تعلیم کے معنی ہے روایت اور جرایت کی روشنی میں ایک تفصیل مفہوم کو قرآن کا مصداق بنانا. اس لیے تعلیم ادب ہے تفسیر سے. بعض کتابوں کا نام جیسے مدارک، تو مدارک تنزیل فی تفسیر التعویذ، مختلف تفاسیر دنیا میں ایسی ہے جن کے ناموں میں تعویذ بھی استعمال ہوا ہے. امام راغب اصفہانی کا مفردات میں رائے یہ ہے کہ تفسیر اور تعویذ ہم مانا، لیکن جنہوں نے فرق کیا ہے وہ اپنی جگہ مسعود اور محفوظ ہے. وللہ الحمد اول و آخر. قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے چار طریقے ہیں. ایک تو تفسیر الآیت بالآیا ہے, مثلا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کیا مانا ہے اس کا؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اگلی آیت میں اس کی تفسیر آ گئی جاتا ہے, تفسیر الآیت بالآیا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بھائی اولو الامر سے مراد کون لوگ؟ بہت سارے تفاسیر ہیں, تفسیر مجمع البیان ہے, جامع البیان ہے ابن جریر کا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أولي الأمر سے مراد وہ علماء ہیں جن کا علم استنباط, استخراج, اجتہاد کے درجے میں. یعنی أولي الأمر سے مراد فقہاء اور ائمۃ اربع, ائمۃ مجتہدین مراد ہے. تفسیر الآیۃ بالآیۃ. اماد الدین نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا اہتمام کیا ہے, اور چونکہ وہ شیخ الاسلام کا شاگرد ہے ابن تیمیہ کا, امام العصر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں, ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی آیہ الا یفسرونها احسن تفسیر. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب آیت پر آتے ہیں تفسیر کا حق ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, شاہ صاحب بڑے عالم ہیں تو علم کے قائل ہیں. والنبی ابن تیمیہ کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں, ابن تیمیہ و ابن حجر لے صاحب خیر الفلسفہ, منطق کے ماہر نہیں. کنجیا بابا آپ جانتے ہیں, کنجیا ہے جن کی سلم پر حواشی. یہ آگے تھا شاہ اسماعیل صاحب کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا گھوڑا خدر. فجر کے بعد شاہ صاحب اپنے گھوڑا صاف کر رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کس چیز میں؟ نے کہا منطق میں. آپ نے کہا اگر قرآن سنت چکم ہے تو میں بیٹھتا ہوں, منطق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھوڑا بھی صاف ہوگا اور بات بھی ہو جائے گی, چل. انہوں نے کہا نہیں آپ شروع کریں. شاہ صاحب نے کہا دو فلسفے ہیں, ایک قدیم ہے دوسرا جدید ہے. قدیم کے آٹھ اصول ہے, جدید کے پانچ اصول ہے, کون سا فلسفہ شروع کرے؟ کنجیا بابا نے کہا میں وضو کر کے آتا ہوں, وہ بھی وضو کر کے گیا واپس آئی. اگر حرود ملوان سے خبر ہو شاہ سے ہوئے امام تو بناتے پاؤ. اللہ اکبر. من سے کو حکمت دے بہرے اختلا اندر کی باش بڑا. من سے کو حکمت کم از کم مصطلحات جاننے کے لیے ضروری. سبحان اللہ, ہمارے دہلی کے علماء اور دیوبند کے حضرات صرف مناتے تھے نہیں, اہم نئے منطق تھے. الحمد للہ ہمارے موجودہ زمانے میں طالب علموں کی امتیں بھی کم ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ خام جیسے ادارہ ان کا منیٹر بنایا ہے جن کا کام ہی کتابوں کو کاٹ کے رکھنا. بس سلم پر کافی الگ کے سلم سے منطق شروع ہو گئی. آج قاضی اس کی شرح ہے, حمد اللہ اس کی شرح ہے,
ملا حسن اس کی شرح ہے، غلام یحییٰ جیسی کتاب اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، سب لے گئے. جب طالب نے نہ میر زاہد پڑھی ہے، نہ قاضی، نہ حمداللہ، نہ غلام یحییٰ، وہ منطق کہاں سے جانے گا؟ قطبی اور تہذیب سے کوئی منطق جان جائے تو منطق و حکمت کے باہر اس کے لئے جو دیوانی اند کی باشد روا. پھر کمزور مزاج کے لوگوں نے منطق کے خلاف باتیں پھیلائی. بھائی منطق تو آلت قانونیت تعصم مراعات الذہن عن الخطاء فی الفکر. یونان کے مصطلحات کو علماء دین نے مسلمان کیے، ان کو اسلامی سانچے میں ڈالا. موجودہ زمانے میں بس ایک بدیع المیزان دیکھتے رہو کافی ہے. بدیع المیزان جیسے کتاب منطق کی کائنات میں نہیں. آپ جب بار بار دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ازبر ہو جائے گا. اور اصول کے اندر یا حسامی اور یا مسلم السلوک ما فواقع الرحوم اور فقہ کے لیے فتاوہ شام رد المختار کے سکتے ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے تھے کہ فتاوہ شام نے تمام فتاوہ کو طاق میں رکھوا دیا اور تفسیر روح المانی نے تمام تفاسیر کو طاق میں رکھوا دیا. جامع ہے بہت زیادہ. ہمت پاس رکھو، ہمت چست رکھو، بڑی بڑی کتابیں پڑھو. بجلی مولانا نے مجھے کہا کہ میں مسئلے کا استاد ڈھونڈ رہا ہوں. کہ ایک افغانی عالم مجھے ملا پشاور سے، 20 میل دور ایک نہر کے کنارے آباد کا، 20 میل دور. تب 14 سال میں اس کی خدمت میں گیا، 14 سال میں نے اس سے مثنوی مکمل کی. تو ضروری ہے کہ قیمتی کتابوں کو یاد وقت نکالیں گے، حکمت پڑھائیں. میں کراچی آ رہا تھا تو کچھ کتابیں جلدی جلدی چھٹیوں میں پڑھنی تھی، تو ہمارے استاد مولانا ملک صلی صاحب نے مجھے کہا اور تو پڑھاؤں گا، منطق نہیں پڑھاؤں گا. میرے ماں وقت میں خراب ہو اس منطق نے نشم ویرے دی وقت ماں جلسل نے تعلیم کے مولانا عبدالواجد صاحب بہت اچھے مدرس تھے، دو بند سازن پہلے کہ زندگی منطق کو گزری. ان کی خدمت میں نکلا، جمعہ کا دن تھا، 12 بجے کے قریب وہ جتنا بڑا کانٹول لے آئے، اصل گھی بھرا ہوا تھا اور اس میں گوڑ ڈالا تھا اور 10 روٹیاں تندور کی بڑی بڑی، اور مجھے کہا کھاؤ. میں نے 2-3 نوالے ڈبوئے، اس میں وہ تو اصل گھی تھا، دل روک لیا. میں نے کہا بس. مجھے کہا آپ علم نہیں کر سکتے، آپ کل پر سے مرنے والے، آپ بیمار ہے بہت شدید، آپ گھر جا کے آرام کریں. اور مولوی صاحب نے وہ جو 10 روٹیاں دی تھی بڑی بڑی ڈڑے بڑے جو تندور آگے پکے ماتے کے لستوں نے مبارک لا سکور تک لا سکے داس لا سکو آخر کی جو میں نے گتم ہو کر دولا. میرے دل میں سوچا کہ اللہ خیر کرے. اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، وہ ممبر پر بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ خطاب کیا. 1 گھنٹہ خطاب کرنے کے بعد نہ خطبہ دیا، نماز پڑھائی. نماز کے بعد مجھے کہا دعوت اب ہے کھانے کا، چلو. اور کچھ میں نے جی نماز پڑھا شروع کر دوں، اب کھانے کی دعوت ہے، وہ تو آپ کی وجہ سے تو ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچی. یہ ماں سرزی روڑی کے وجہ کی دعوت نے میں نے جی سے معافی ہوا استاد محترم حضرت یاس مولانا لطف اللہ نے پوچھا کہاں گئے تھے. میں نے واقعہ سنایا بہت حاصل اور فرمایا چلو منطق لاؤ. سبحان اللہ. حضرت نے منطق پڑھانا شروع کیا تو اسی محبت تو ہم آپ کو پریشانی ہو. لا الہ الا اللہ تو طالب علم ہمت بہت بہادرانہ رکھتے ہیں اور کوئی چیز مقابلے کے لیے نہیں, قرآن اور سنت اور فقہ کے منتہا تک سمجھنے کے لیے آپ علوم حاصل کر لیں اور کسی کتاب سے اٹھائے نہیں, اس کو وقت بڑھا دو. جو کتاب مشکل لگ رہی ہے اس کا ٹائم بڑھاؤ, یہ یاد رکھو, یاد کرنے کی کوشش کرو, خود بخود ذہن میں ڈل جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. تفسیر الآیات الآیات اس ضمن میں ایک تفسیر ہوتی ہے بالحدیث. تقریباً قرآن کریم کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اللہ فرماتے لے تو بھائی گلے نا سے مانوز لے رہے آپ بیان کریں گے ان کو جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن شریف میں تو اتنا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کب پڑھو کیسے پڑھو, نماز کب شروع ہوتی ہے کیسے ختم ہوتی ہے, نماز کس پر فرض ہے کب فرض ہے, ان میں سے کوئی مسئلہ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں. تمام تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث سے اور سنت سے ہمیں نصیب ہوئی. آپ جانتے ہیں جن طلبہ عزیز نے کتابیں پڑھی ہیں کہ کتاب الطہارت کتنا مفصل ہے, کتاب الصلاۃ اس سے زیادہ تفصیلی, اگر آپ کتاب الطہارت کو وانزلنا من السماء ماء طہورا اس کی تفصیل قرار دے, پانی پاک کرنے والا, پانی کی جتنی قسمیں ہیں, پانی کن کن طریقوں سے استعمال ہوتا ہے, پانی نہ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں, حکمی اور حقیقی اور عدم وجدان کتنی قسمیں ہیں, اور کب تیمم لاگو ہوگا جائز ہوگا, اور تیمم جائز ہونے کے بعد اس کا حکم ضرورتن ہے یا حنفیہ کا اطلاقاً ہے, مسائل مبسوطہ و احکام منصورہ و ضرر مباصرہ و جز اللہ عنا فقہاء الدین احسن الجزاء. اللہ اکبر و کبیرہ. بھائی وہ آپ کو زکات, زکات دے دو, کون زکات دے, صاحب النصاب اس کی تشریح کس کو دے, فقیر مسکین مستحق کی زکات, اصناف ثمانیہ کب دے, سال میں کتنی مرتبہ دے, سال کا تحفظ کب ہوگا, اولا نے ہول کا, سونے اور چاندی کا کیا نصاب ہے, مویشیوں کا کیا نصاب ہے, بارانی اور دہری زمین کا کیا فرق ہے, اگانے والے اور خضروں میں کیا فرق ہے, یہ تفاصیل خالص احادیث و آثار میں ہے اور پھر فقہاء کرام نے اسے منجمد فرمائے. یہ سب تفصیل ہو جائے گی آیات و زکات. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ کچھ فہم اور کم فہم اور اس سے زیادہ بھونڈے اخلاق کا آدمی دنیا میں ہوئی, یا ایک منکر حدیث آیا
ساتھی لے کے آئے کہ یہ انکار حدیث کر رہا ہے. میں نے کہا تم منکر حدیث ہو؟ کہا ہاں. میں منکر حدیث ہو تم منکر قرآن ہو؟ مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن؟ میں تو شیخ القرآن کہلاتا ہوں. کہتے ہیں اور دھوکے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تقریر میں آیت پڑھ لیتے ہیں پھر ادھر ادھر کی اپنی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھ لوں کہ بڑا خطرناک جو ہے ظالم کو بچہ بڑے خطرناک سر ہے. میں فوراً سمجھ لیا. میں نے کہا غصے سے کام نہیں چلے گا کلام سے کام چلے گا. میں نے کہا اچھا بات سنو. میں نے خطبہ پڑھ لیا. خطبے کے بعد میں نے کہا اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز قائم کرو. یہاں سے مراد قیام سے مراد تربیت. مجھے فرض واجب سنت نفل کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے اور یہ بتانا ہے کہ نماز عاقل بالغ مسلم پر فرض ہے. یہ بتانا پڑے گا کہ عمر بلوغ کہاں ہے. لڑکا کب بالغ ہوگا اور لڑکی کب بالغ ہوگی مفتابی قول کے مطابق دونوں کے لیے 15 سال ہے. اے اربا نماز کے 5 اوقات ہیں. فجر سے شروع ہے عشاء کو مکمل ہے. فجر کی 2 رکعت فرض ہے. ظہر کی 4, عصر کی بھی 4, مغرب کی 3, عشاء کے 4, جمعے کے 2, بقیہ سنن اور متعلقات ہیں. میں نے کہا نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, سلام سے مکمل ہوتی ہے, درمیان میں کیا کیا پڑھنا ہے, رکوع کس طرح کرنا ہے, قوبہ کب ہوگا, سجدہ کب ہوگا, جلسہ کب ہوگا, قاعدہ کب ہوگا. نماز کب تک برقرار رہے گی, کون کون سی چیزیں نماز کو نقصان پہنچاتی ہے, مفسدات صلات یا مکروہات صلات یا نواقض وضو. میں نے کہا اس کو 2-4 گھنٹے لگ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ آیت پڑھ کر پھر بکواس کر کے, یہ بکواس. مجھے کہتا ہے کہ عالم بہت بڑے ہیں, اپنی صفائی سے شیشے میں اتار دیا مجھے. میں نے کہا اتر گئے شیشے میں. کہا پوری طرح سے کہوں شیشے. میں نے کہا چلو اب آپ پر بیان کریں کہ اقیم الصلاۃ کی آپ انکار حدیث والے کیا تشریح کریں گے. کہتے ہیں آپ کے بیان سے پتہ چلا کہ ہماری تشریح کوئی تشریح نہیں. میں نے کہا یہ صرف صلاۃ ہے, آج سے زکات ہے. آگے ورق و مار راکین سے مراد نماز با جماعت یا مطلق صلاۃ ذات و رکوع ہے. عجیبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی اور یہی کر کو بتایا ہو گیا اور کہا کہ بس توبہ ہے, نکاح بھی دوبارہ کروایا کیونکہ انکار حدیث تو کفر ہے. ایک میرے پاس آئے کہ چل لگا ہم ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو. میں نے کہا تیری عقل کے یا میری عقل کے؟ کہنے لگا نہیں تیری عقل کے جو خلاف ہو اس کا انکار آپ کریں, میری عقل کے جو خلاف ہے وہ اس کا انکار میں کروں. میں نے کہا پتہ چل گیا نا کہ عقل عقل میں فرق ہے. تو پتہ چلا کہ نہ تیری عقل مراد ہے نہ میری عقل, وہ کلا کی عقل مراد ہے. ان کو محدثین کہتے ہیں. محدثین نے جو فیصلہ کیا کہ یہ ضعیف ہے, یہ سفیہ ہے, یہ مجروح ہے, یہ محل نظر ہے, یہ متکلم فی ہے, اس کا ضعف قلیل ہے, یہ کثیر ہے, یہ موضوع ہے, یہ مختلف ہے, یہ مدرج ہے, سلام کو پڑھے. وہی حکمائے امت ہے, وہی افسران ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی عزت انہی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. باقی تیرے جیسے کٹو پٹو کی عقل کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے کہا چلو جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ حدیث ہے اور عقل کے خلاف ہے اس کی مثال دو. کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جس نے سنت کو استدلال
اور زندگی کا ذریعہ بنایا جبکہ امت میں فساد مچ گیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کہتے ہیں 100 شہید کسی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا یہ گھڑی یہ روایت نہیں؟ میں نے کہا یہ بالکل اصح الباب ہے، اس میں ذرہ برابر غبار نہیں ہے. ابھی لمحوں میں تجھے منواتا ہوں. میں نے کہا اعتراض کس چیز پر ہو؟ کہنے لگے 100 کے عدد پر. میں نے کہا یہ 100 کی جگہ اگر 1000 ہو جائے کبھی تو اور بڑا جھوٹ ہوگا. میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شهر. دس تقسیم اور جب میں آپ کو 100 کا اعتراض کرتے اللہ فرماتے 1 لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے. 100 چھوڑو، ہزاروں تک بات پہنچ چکی ہے. کیا اس آیت کو بھی غلط کرے کما کل؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے سفیان حرم بے توفیق. استغفر اللہ واتوب الیہ. بھائی فن کے اندر اہل فن کا اعتبار ہوگا. اہل فن محدثین اور ان سے بڑھ کر فقہاء مجتہدین. یاد رکھنا نبی کا اصل منصب فقی کا منصب ہے، اجتہاد کا منصب. کیسے محدثین جو ہے یہ اصحاب کے جانشین ہیں اور ائمہ مجتہدین براہ راست پیغمبر کے جانشین. حلال و حرام کا تعلق براہ راست ہو کے ساتھ. عزیز طلبہ یہ بھی نوٹ کرے کہ من وظیفۃ المحدث الاشتغال فی الاسانید. محدث کی ذمہ داری حدیث کی سند سمجھنا ہے. ومن وظیفۃ الفقیہ او المجتہد الاشتغال فی المتون والمعانی. دیکھیے معارف السنن حضرت بنوری فقی اور مجتہد کا کام کیا ہے؟ متن اور مانا سمجھنا. حضرت اقدس زید القوسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ الامانی میں لکھا ہے، بلکہ حسن التقاضی میں، کہ سلیمان ابن مہران امام احمش، یہ امام اعظم کے بھی استاد ہے اور حضرت امام ابو یوسف کے بھی استاد ہے اور ترمذی کے بہت بڑے رجال ہیں. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ان کو اختصار سے جواب یاد نہیں تھا. فرمایا آج کل نیا مولوی نکلا ہے ابو یوسف، اس سے پوچھو. فما اجابک فاخبرنی، جو اس نے جواب دیا مجھے بھی بتا. اس نے جا کے امام یوسف سے پوچھا ہے. وہ تو سقیب و مجتہد تھے، انہوں نے جواب دے دیا. واپس آ کے امام اعمش سلیمان ابن مہران کو بتایا. اس نے کہا جواب تو زبردست دیا ہے، جواب پوچھو کس روایت سے استدلال کیا ہے. اس نے کہا حدثنا سلیمان ابن مہران، مجھے وہ حدیث امام اعمش نے پڑھائی. وہ آج میرا سزا وہ تو آپ کے حوالے سے حدیث پڑھ رہا. تو امام اعمش اٹھے اور امام ابو یوسف کی خدمت میں آئے. کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحو الصیادلہ. واہ ابو یوسف، فقہاء کے جمگٹے، تم صحیح معنوں میں طبیب اور ڈاکٹر ہو. ہمارا کام تو کیمسٹ کا ہے، صرف دوائیاں رکھ سکتے ہیں، آگے جانتے نہیں کون سی دوا کس بیمار کو کر دے گی. پناہ تعارف کا لفظ بھی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ محدث کی ذمہ داری وہ اشتغال فی الاسانید ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ
چھ تو ہے ہی بڑی کتاب سیاح ستا. یاد رکھنا بات غیر مقلد کرتے ہم سیاح ستا نہیں مانتا، مانتے کیا چلے. نواب صدیق اثر خان قنوجی جنہوں نے ان کا نام آل حدیث اعلان کرایا ہے روز سے معاشر صدیقی میں دیکھو، اس نے کتاب لکھی الحصہ فی ذکر سہائے حصہ، اس کے فضائل پر کتاب لکھی، تو باقی چھ کتابیں اصح الباب. تو علماء حدیث اور علماء فقہ دونوں مسلم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے چھ کتابوں کو بڑی فضیلت اور مزایا مفاخر نصیب فرمائے. تو یہ سمجھ لے کہ ایک تفسیر الآیت لایا ہے، آج اسی کہتے ہیں وہ ہوا کل کی بالکل احمر، بہت کم ہوگی لیکن خوب ہوگی. اور تفسیر کے ساتھ جو تفسیر قرآن ہے احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مفسر وہ کامیاب ہے جو محدث بھی بڑا ہو، تاکہ اسے تحت الآیات احادیث پر نظر. تیسری تفسیر ہے تفسیر حسب الفقہ والاجتہاد. فقہ اور اجتہاد کے مطابق تفسیر قرآن کر. میں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا وہ رہ گیا ہے کہ امام شافعی امام احمد کے گھر گئے تھے اور امام احمد نے اہل خانہ کو کہا میرے استاد آئے وہ زمین کے بڑے عالم ہیں، بہترین اور اچھے کھانے پکاؤ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت کھانے پک گئے اور رات کو کھانے لائے گئے، آپ نے خوب کھایا. ان کے اہل خانہ نے امام شافعی کے کمرے میں پانی کا بھی سرائی وغیرہ رکھا کہ رات کو حضرت اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن صبح جب نوکرانی گئی تو سرائی اسی طرح اٹھا کے لے آئی، استعمال نہیں ہوئی. امام احمد سے اہلیہ نے کہا، انہوں نے حضرت سے پوچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک آیت میں پریشان تھا مدتوں سے، روز زمین پر حلال رزق احمد کا ہے، اسے کھا کے اس کی برکت سے رات کو ایک آیت سے سو مسئلے مسبت کیے، ایک آیت سے سو مسائل مستحب ایک رات میں مستمت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. معاذ بن جبل کو جو آپ نے کہا کہ اگر قرآن سنت میں بھی ایک مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اشتہ جبل آئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب و یرضا. فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اور من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. اس درمیان میں ایک واقعہ سن لو، اس سے اور روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ فقہ کی بہت ضرورت ہے قرآن اور سنت کے لیے، اور نئی تفسیر سب سے معتبر ہے جو فقہ اور فقہا کے روشنی میں ہوئی. عام طور پر ان کو کتاب اس کتاب کو کہتے ہیں احکام القرآن، جو فقہ اور فقہا کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں احکام القرآن. سب سے بڑی تفسیر امام طحاوی کی ہے، 30 ضخیم جلدوں میں طحاوی کی احکام القرآن ہے. اس کے بعد جمیری شافعی کی ہے، پھر ابوبکر ابن الربیع مالکی کی ہے، پھر جساس راضی حنفی کی ہے اور آج کل ہمارے بزرگوں میں سے مولانا ادریس صاحب کاندیلوی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، مولانا مفتی جلیل صاحب لاہور والے، اور ان کے لائق فائق بیٹھے ہمارے عزیز دوست مولانا مفتی خلیل صاحب جامع اشرفیہ لاہور، نہیں تو کیا ہے مشرف مولانا والے مدرسہ اقبال، علامہ اقبال روڈ سب کا نام غالب اسلامی ہے، مولانا مشرف کے بھائی نقلی، یہ مفتی جمیل کے بیٹے ہیں، ان کی نگرانی میں ایک احکام القرآن نکل آیا 15 جلدوں میں، اللہ جو ہے خیر دے جن کو انہوں نے دینا تھا اور ان کو وہ مولوی سمجھتے تھے، اس میں اس عاجز اور فقیر اور طالب علم کا نام دیا ہے، مجھے بھی انہوں نے نسخے بھیجے، جزاهم اللہ عنا وعن هذا العلم احسن الجزاء، کویت جب عراق سے واہ گزار کرایا گیا کویت، تو کویت کے بادشاہوں نے اس انعام کی خوشی میں ایک دینی کتاب لکھوائی 200 علماء بٹھا کر، 48 یا 58 جلدوں میں ایک کتاب لکھوائی ہے، اس کا نام ہے الموصولۃ الفقہیہ الکویتیہ، بہترین کتاب، طالب جانا زندگی قدی قربان، اللہ تعالیٰ خیر نے کمال کیا ہے، شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک نہیں رکھنا چاہیے، یہ مبحث 28 جلد ہے، اور انہوں نے کہا لکھا ہے کہ تحقیق یہ کہ شوال میں کوئی روزہ نہ رکھا جائے تاکہ اس کے ساتھ مشابہات نہ ہو جائے، 28 جلد میں یہ بات ہے، اور ترجیح اسی کو دی ہے کہ نہ رکھنا اولا و افضل ہے، اور رکھنا مغالتا ہے اور ظواہر ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس عاجز اور فقیر کو دو مصرے بھیجے، ایک احسن علوم کے مکتبہ کے لیے اور ایک اس عاجز اور فقیر کے لیے، الموصولۃ الفقہیہ الکویتیہ 48 یا 58 جلدیں مکمل اسلامی فقہ موجود ہے، اگر کوئی ملک اسلام نافذ کرنا چاہے اس کے لیے یہ کتاب کی سیر ہے، ایک موضوع شامیہ بھی ہے لگو اتنا زیادہ نہیں، مولوی صاحبان یاد رکھے کہ مجتہد اور فقہا ہے، دراصل قرآن اور سنت کی خدمت کروائی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں امام محمد ابن الحسن شیبانی جب آئے تو امام صاحب نے پوچھا احفظت القرآن؟ قال لا، قال اول ما نستجل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بقضاء الصحابہ و مشاجراتہم ثم الذين من بعدهم فهم رجال ونحن رجال نختار منهم ما نشاء ونرد ما نشاء، آداب الافتاء، ابن صلاح کے آداب الافتاء، کمال پاشا کے اور بلوغ العلماء فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی، مولوی صاحبان ذرا بات کو سمجھیں، امام محمد نے کہا کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے، تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہم تو پہلے استدلال ہی قرآن سے کرتے
اور کوئی دوسرا استدلال ہمارا سنت سے ہوتا ہے حدیث سے، تیسرا استدلال کہ ہم صحابہ کے فیصلے قضایا فتاوا مختارات اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ تو تابعین ہیں، میں بھی تابعی ہوں، جن جن کو میں قرآن و سنت کے موافق جانوں لے لیتا ہوں، جن کو مناسب نہ جانوں چھوڑ دوں، امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں دیا رہا ہے، داخلے میں مضبوطی ہونا چاہیے، چھیڑنے کے بعد دروازے کھلے جو بھی آئے، آپ کو بھی کافی گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، یہ اس میں آرام ہے، اطمینان ہے، لیکن احترام سے رہے، محبت سے رہے، جو دعائیں جو علم کی پونجیاں حاصل کرے، بدلے کے طلبا ایسے باادب اور باسلیقہ رہے کہ آدمی ان کو یاد کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ منتظمین یا ناظم صاحبان یا خدام ان سے اکتا جائے، وقت پر اٹھو، صحیح طرح بیٹھو، مقصد 3 گھنٹے درس ہے، اس کے بعد جو بزرگ لوگ پڑھاتے ہیں ان کا بھی احترام ضروری ہے، وہ بھی آپ کے فائدہ پہنچانے کے لیے فکر مند ہے، آپ کو اپنے اوقات کی نتی بنانے ان سے درخواست کی گئی ہے، انہیں ادارے میں طلب کیا گیا ہے کہ ہماری مدد کرے، ہمارے بھائیوں کو صرف پڑھائے، نحوہ پڑھائے، ہمارے قاری محی الدین صاحب فرات تجوید کا امام ہے، بہترین قاری ہے، عمدہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین طریقہ دیا ہے، اور مولوی صاحب وہ تشریف لائے، شیخ الرحمان وہ تو بہت ہی مناظر ہے اور بہت ہی کارآمد ہے، اب یہ کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائے، دوسرے مدرسین سے بھی درخواست کی گئی ہے، اوقات میں بڑا فرق آ رہا ہے، جو مولوی صاحب 3 بجے سے 5 تک پڑھاتے ہیں، میں نے ناظم صاحب کو کہا کہ کھانا تو ان کا 11:30 بجے ہو جاتا ہے، تو 12 بجے سے 1 بجے تک تو ناظم صاحب نے کہا نہیں، تک ہوئے ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹھیک، ناظم اعلیٰ نے فرمایا کہ آرام کرنے دیں، تو پھر وہ دوسرا وقت کون سا ہوگا، میں خود رہا ہوں، وہ جو مولوی صاحب ہے وہ تو 3 کا 5 پڑھائیں گے آپ، اور تقریباً اکثر چیزیں پڑھا لیں گے، وہ کئی کتابوں کے بیش بہا کتابوں کے مصنف ہیں، اور بہت ہی احسان کرنے والے شخصیت ہیں، بڑی نایاب کتابیں میرے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آ گئی، دیکھو مولانا منظور چنوٹی جو اس میدان کے امام تھے، وہ مجھے اپنی زندگی میں مرزائیوں کا سیٹ نہ دلا سکے، مولانا دوسرے سال لے آئے پورا، اور منظور چنوٹی نے مجھے مرزائی کی کتابیں دی، میں نے ان سے فوٹو اسٹیٹ کروایا، وہ عجیب قصہ بھی ہے نا اس میں، تو میں چکوا رہا تھا، دل کی 34 جلدیں بنتی ہے، کچھ مرزے کے اعلانات ہے، کچھ اشتہارات ہے، کچھ دعوی ہے، کچھ تصنیفات ہے، پھر اکو بکو سنگر بکو وغیرہ پتر بکو، لیکن بہرحال کفار زمانہ ہے، آگاہی بھی ضروری ہے، فتنہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو چپواؤں، میرے دل و دماغ میں تخصص والوں کی بڑی عزت ہے، تو یہ 8-10 سال پڑھ کر کے پھر استادوں کی نگرانی میں بیٹھے رہتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، تو کیا میں نے کہا کہ دے دوں گا ایک استاد، تیار ہو جائیں گے مناظر، تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی ہے، بہت خوبصورت لباس ہے، بڑا منور چہرہ، بہت خوبصورت ٹوپی کے اوپر سفید امامہ ہے، اور مجھ سے فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑ جائے، تمہیں کیا ضرورت ہے مرزائیوں کی کتابیں چاپنے کی، میں نے کہا جی طالب علموں کو کہنا، طالب علموں کو فائدے کی جگہ نقصان پہنچ جائے گا، مت کرو، ایک
بس میں جو دین سے بیزار ہوں میں نے کہا ہاشا واللہ.
ہاں میں نے پوچھا کہ حضرت والا کا کیا نام ہے؟ تو مجھے محمد انور شاہ کشمیری کہتے.
حروز آبر رحمت جوش و شاہت.
وہ جو شاہ صاحب نے زندگی میں تعاقب کیا اب بھی پیچھے لگے ہوئے.
حروز آبر رحمت جوش و شاہت میں خانہ ہو مہرے نشان. نہیں برسوں کے کچھ مدار آیا موت پر زندگی تمام میں خاص بندوں کے لیے بقا آج کل زندگی نام اس فنا کا نام.
میں نے مولانا منظور چنوٹی کو سنایا بڑے اگر کب تاریخ ہو پر زیادہ خطر ہو رہے
کام سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق. اللہ اکبر.
چھ مہینے بعد میں نے دوبارہ خواب دیکھا اور حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ تم نے ان کی کتابیں سب دیکھ لی. میں نے کہا وہ کوشش تو کی ہے. کہا اب تم اپنا جائزہ لکھو اور شائع کرو اس سے طلبا کو فائدہ ہے.
لا الہ الا اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کا اس کو کہتے تھے جریج. وہ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ پریشان تھی یا جریج ہو یا جریج. جریج بیٹھے کہاں ہو؟ اس نے کہا الہی امی و صلاتی. دل میں کہا ہوگا خدا میں نماز میں ہوں ہم بھی پکار رہی ہے. اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کمرے میں کھڑا ہے آواز نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اللہ ملا تم تو الہی وجوہ الموں کے ساتھ خدا مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی بدنام عورت کے ساتھ بدنام کرائے. دنوی عورت کے صدموں کے ساتھ بعض مائیں بڑی زوراور ہوتی ہے توبہ. بعض مائیں بڑی سخت ہوتی ہیں. میں نے ماں کو دیکھا تھا اس نے جوان بیٹے کو رسی سے باندھا تھا اور تھڑا نہیں دڑایا لڑکے دیوانے کو بنا رہا بادی گرو ماں کوئی چاچی پڑے گی لگے آپ سے مجھے بتا رہا تھا جمان تو خبر ہی نہیں سکل کی تھی. یہ زبردست تربیت والی ماں ہے. اکثر مائیں تو بہت نرم ہوتی ہے بچوں کا خیال بھی نہیں کرتی. اس زمانے کی مائیں تو بہت ہی جاپانی مائیں خالی بچہ دے دیتی ہے بس سنبھالتی نہیں ہے نوکرانیوں کے حوالے کر لیتی. بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے اس کے ساتھ کپڑے بندے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. پاک معصوم بچہ بھائی وقت وقت کے ساتھ کرو اسے. اور دودھ نہیں پلاتی ڈبے کا دودھ پلاتی. تو ایک آدمی کا ماں اس کو کہتی تھی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اس نے کہا کون سا دودھ؟ تو اس زمانے میں ایک ڈبا تھا اس کے لکھا ہوتا دانش. وہ اٹھا کے دیتا تھا کہ میری امی یہ ہے تو نہیں ہے آپ نے تو مجھے اس کا پلایا. زمان مور ہوتا رہا تھا ماں نے کہا پیس کرتا تھا. ماں بچوں کو شوق سے دودھ دو. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. کم از کم دو سال تو ہے ہی انہیں ڈھائی سال ثابت ہو رہے. اور ماں دودھ پلائے تو ذرا آرام سے دوبارہ تیار ہو. جو گائے دودھ نہیں پلاتی اور بکری اگلے مہینے لگ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے عجوج و ماجوج و مفسدین میں پھیلا رہا. یہ کون سا غزالی اور راضی بنے گئے ایک سال میں دو بربری بکری کے نکل گئے.
تین چار سال وقفہ ہو پہلے والا توانا ہو جائے چلنے پھرنے لگے پھر بس. اب جب وہ نہیں کر رہے احتیاط سب دوائیاں کھا رہے ہیں
خاندان منصوبہ بندی کا پروگرام لے رہے ہیں، نس بندی کروا رہے ہیں، سب ناجائز، حرام ناجائز، جائز کام کرو، بچے کو شوق سے دودھ پلاؤ، دودھ پیا کرو تاکہ دودھ آ جائے، ایسی سبزیاں کھانے کھاؤ جس سے دودھ پیدا ہو جائے، ماں کے دودھ جیسی نعمت پورے جہان میں کوئی چیز نہیں، بچہ دودھ پیے ماں کا تو جب ماں کے بارے میں حیا ہوتی ہے، اس کی عزت اور عظمت دل میں ہوتی ہے، آپ نوکرانی کے حوالے کر لیتی ہے، بوتل میں دودھ وہ ڈال لیتی ہے، وہ پیتا رہتا ہے، وہ جو جوان ہو جاتا ہے تجھے ایسا دیکھتا ہے چل اپنا کام کر چل دیکھے گا، ماں کے سامنے کوئی لفظ کہہ سکتا ہے، ماں ماں اور مور مور ہوگا کلا ڈوڑا ہوگا، زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، خفا ہو جائے گی مایا کھاوا، لیکن بس اتنی احتیاط چاہیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ ان کو دودھ پلانا چاہیے، اور دودھ پلانے کی کوشش کر رہا ہے، عذر ہے، بیماری ہے، نہیں دودھ آیا یا بچہ ہوا، ایسا ایسا نظام ہے، عذر ہر مسئلے میں معتبر ہوتے ہیں، تو وہ جرید جو تھا اس کو ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمتو الا ان یرا وجوہ المرسات، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی گندی عورت کے ساتھ متہم کر لے، وہ خدا اس کو بڑا خیری مجھے کرے دس کا خیری بھی جاؤں بھائی مائی جی کرے یا خیر مکہ اور تب دنیا پھیرے کرو یہ کیا بچی اور ماں کی بچی بھی ہے بالکل کہ ہمارے ماؤں کیا کہتے ہیں اے رکشی اے خارشی مرشی ٹیگور پتنجا مرد مانے مڑی کر آپ حساب لگائے پٹھان اور بلوچوں کے یہاں کتنے بچے مر رہے ہیں یہ حساب مر رہے ہیں نصف وغیرہ مر رہے ہیں کھلی جو کنٹرول ہے اور یہاں میں نے الحمدللہ نام نہیں لیتا ہوں خفا ہو جائیں گے جتنے گھرانوں سے میرا تعلق ہے ان میں ایک آج سے ہی بچہ مرا ہے کوئی بچے بچے نہیں مر رہے سب پل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں احتیاط پہلے بھی بعد میں بھی حمل میں بھی زچگی میں بھی تربیت میں بھی علم کے فوائد ہونا چاہیے تربیت کے فوائد ہونا چاہیے وہ جائزت ایسی ہوا ہے کہ صوبہ سرحد کے اندر 50% بچے مر رہا ہے بلوچستان میں بہت زیادہ مر رہا ہے 90% لیتا ہے پنجاب میں 40%، کراچی میں 10%، بڑے گھرانوں کے یہاں فکر ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے، بچت کا خیال رکھا جاتا ہے، اللہ کی عادت ہے کہ وہ محنت اور مشقت کر کے حفاظت اچھا کرواتے ہیں، یہ صرف تفسیر ترجمہ نہیں سارے جہان کے علوم اور تراجم ہیں اور اطلاعات ہے ان شاء اللہ تعالی، آپ کی پوری زندگی کا سامان ہوگا، یہاں ترجمہ تو بہت آسان ہے، ایک گھنٹے میں سورہ مریم کے ساتھ سورہ طہٰ سورہ انفال ہو جائے گی، ایک سو وقت لگ جائے گا جو مشینوں لگا وہ ڈگا کے ہوا تھا، لیکن ماحول بنانے میں وقت لگتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور ہوتا ہے، آپ کو اس پٹلی پہ چڑھانے میں بہت ہی زیادہ پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ معلومات سرچ کرنی پڑتی ہے، اب مجھے اپنے آپ کو بھی موڈ میں لانا ہوتا ہے، تو اس جنگل میں یا اس دشت میں کوئی چرواہن تھی، بھیڑ بکریاں چراتی تھی، اس کے ہاں بغیر شادی کے بچہ ہو گیا، خاون نہیں تھا اور پیچھے نکل آیا، یہ عورت تھی، وہ ایک عورت تھی، وہ میرے پاس خاون کو لے آئی کہ یہ آپ کا بھائی ابھی ابھی آ گیا 14 سال بعد آیا، میں نے کہا درمیان میں آیا ہی نہیں، اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا یہ 10 بچے آپ کے کہاں سے آئے، تو یہ آپ کی دعا کی برکت سے ہوئے، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں خیر پاکر دعا گاؤں نے ساتھ ڈالا ہوا ہے، وہ خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ جھونپڑی میں جو بابا رہتا ہے نا یہ اس نے گڑبڑ کی. اور جھونپڑی والے غریب لوگوں کے خلاف ویسے لوگ ذہن رکھتے ہیں. تو وہ آیا اس کو مارا پیتا گسیٹا, اس کی جھونپڑی بھی گرا دی. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے یہ عورت کے ساتھ آپ نے کیا کیا, بچے دیا ہے؟ اس نے مجھے معلوم بھی نہیں, میرے پاس نہیں آئی. وہ جو چھوٹا سا منڈا پیدا ہوا تھا بخاری میں آپ نے اس سے کہا یا بابو اس میں انتا کس کے ہو؟ اس نے کہا وہ فلان جنگل میں ایک چرواہا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. تکلم فی المہد احدا اشارہ, سیوتی نے رسالہ لکھا ہے کل 11 بچے ہیں جو پنگوڑے میں گود میں بول چکے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, عیسیٰ مسیح اول ہے. ان کے بعد 10 بچے امت میں اور ہوئے ہیں جنہوں نے کرامتن اور معجزتن بولا ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ پنگوڑے کے اندر جو بچہ بولا تھا وہ پھر عیسیٰ مسیح سے پہلے ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے, چھوٹا سا بچہ ان کی تصویر کر رہا. جب ایک بے گناہ پر کوئی تہمت لگائے اللہ تعالیٰ کر اس کی صفائی کے لیے خود آگے بڑھتا ہے. الکوری کا شعر سنو کیسے شعر, حافظ الکوری کیا شعر کہتا ہے؟
خیال سوک مت ہم تصویر بے گناہ پر جب کوئی نہ تہمت لگائے اللہ علیم رضا کی صدور خود اس کی پاکی اور تذکیہ کے لیے آگے بڑھتا ہے. خیال سوک مت ہم دادا
چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہم سونے کی جھونپڑی بناؤ کا کہیں گے بچے سے پہلے کیوں چھوڑو گے. اس واقعے کو بیان کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان جریج فتیحا لاجاب امه بجر الدین عمدۃ القاری شرح بخاری ذیل الحدیث. لو کان جریج فتیحا, جریج ولی تھا, کرامتوں والا تھا, متحر اور پاک تھا, لیکن افسوس فتی نہیں تھا. آئے آئے فقہا اعلی مرتبتن من الاولیاء وصلہ یاد رکھنا. یہ کنز کدوری نیوزا اور شرح وقار اور ادارہ والے معین الدین چشتی و فرید بن شکر اور بڑے بڑے اکابر اولیاء سے اونچا مقام رکھتے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر فقیہ الاطلاق حضرت شیخ استاد گرامی قدر مولانا مفتی علی حسن فرماتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. فقیر اور فقہا ان کی تفاسیر جو تفصیل ہے, جتنے فقہ کی کتابیں ہیں یا تو ان میں آیات بنیاد ہے یا احادیث بنیاد ہے یا تعامل بنیاد ہے, بالخصوص احکام القرآن پر مشتمل کتاب ہے جن کی تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی. عام طور پر تفاسیر ان تین طریقے سے ہے, تفسیر الآیۃ بالآیۃ, تفسیر الآیۃ بالحدیث, تفسیر الآیۃ باجتہاد المجتہد او بفقہ الفقہاء, وہی ہے تفسیر انشاءاللہ بہت زیادہ. من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم, جو عمل کر لے ان علوم پر جو اللہ نے ان کو نصیب کیے،
اللہ وہ علوم دے دے گا جو اس کو پہلے حاصل نہ ہو. اللہ اکبر.
یہ چوتھی تفسیر تفسیر وحی ہے، تفسیر الہامی ہے، تفسیر اعجازی ہے. اللہ داخلانی یا تعلیم گزرا ہے، اس نے اعجاز القرآن لکھا ہے. خواجہ احمد جیسو دراز نے ایک تفسیر لکھی ہے، کہتے ہیں سب وحبیات ہے اس میں. عبد الوار شارانی کے شیخ ہے علی الحواس، ان کے عجائب تفاسیر ہے. تفسیر الرومانی میں بڑا علوم جمع ہے، بالخصوص علامہ آلوسی کسی رکو یا دو رکو کے بعد لکھتے ہیں ومن الاشارات فی الآیات، ان آیتوں سے یہ اشارے نکلتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا اس کے حوالے سے کہ یہ لوگوں میں رواج ہے کہ دور دراز میں ان کا آدمی مر جاتا ہے تو زمین میں رکھ لیتے ہیں دو داتے کپڑے میں لپیٹ کے، اور زمین کو کہتے ہیں کہ یہ امانت ہونا ٹھیک ہے، یہ ہماری امانت ہے، ہم لے کے جائیں گے اپنے ملک. سال دو سال تین سال بعد جب وہ روانہ ہوتے ہیں اس کو کھودتے ہیں، یہ جدو نہ ہوں کمال بہو ہوں، اسی طرح صحیح سلامت ہوتا ہے. ایک دن نظر تو استاد مولانا مفتی علی حسن نے مجھے کہا کہ تم نے یہ بیان کیا اور علمانی کے حوالے سے کہاں لکھا ہے. میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ ریلی میں ایسا گھبرا گیا. میں نے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اور قرآن میں جہاں جہاں امانت کا ذکر ہے وہ چھتے کے لیے وہاں نہیں ہے. کاد ان اموت، اتنی تکلیف ہوئی کہ روح نکل گئی. ایسے امام حسین حدیث کی تلاش میں کھجور کاٹا گئے، حدیث نہیں ملی اور جان چلی گئی. میں نے وضو کیا تو رکعت پڑی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ اخلاص تین مرتبہ، درود ابراہیم پڑھ کر علامہ آلوسی کی روح کو بخشا اور اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ میں نے دیکھا تو ہے، میری نظر فرما. اچانک ان عرضنا الامانۃ علی السماوات کے ومن الاشارات فی الآیات کولی اس میں نکل آئی. کہ اللہ یا اللہ، فوراً علمانی کی جلد کے حضرت شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن کی خدمت میں بہت خوشی ہوئی، بڑی دیر تک دعائیں دی. حضرت مولانا منظور صاحب چنوٹی نے ایک دن مجھے کہا کہ مرزائی کہتے ہیں کہ امام عارف کی کوئی کتاب ہے اسدریہ الی مکارم الشریعہ، اس نے تسلیم کیا ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو جس طرح صدیق شہید صالح بن سکتا ہے، محنت مشقت سے نبی بھی بن سکتا ہے. حضرت نے فرمایا مولانا منظور صاحب کی نوٹی نے کہ آج سے 30 سال پہلے قاضی نذیر نے یہ بات کہی، میں حضرت بن نوری کی خدمت میں آیا، انہوں نے کتاب اٹھا کے دی اور میں نے جا کے پیش کر دی، قاضی نذیر ڈال دیا. تب 30 سال بعد دوبارہ انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ جگہ مل گئی ہے اور کتاب میں موجود ہے اور ہم اس پر قائم ہیں کہ امام عارف سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید ہو رہی ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں بنوری ٹاؤن گیا، وہاں کتب خانہ حضرت شیخ تقسیم ہو چکا ہے، پتہ نہیں چلا کتاب کا. میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میں کتاب پیش کروں. مولانا بہت بیمار تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ گردے بالکل فیل ہو چکے اور چند دنوں کے مہمان تھے. مجھے کہا اگر یہ کتاب ملی اور پھر منظور ملا تو مرا نہیں ہوگا. میں نے اپنا تمام کتب خانہ کنگال مارا، ہمارے پاس الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ ہم سے زیادہ کتابیں نہیں. کئی جگہ ملا کے تو ہو سکتی ہے، پورے پاکستان میں میری دانش میں مطبوع اور مکتوب دونوں ملا کر ہمارے پاس 1,14,000 کل کتابیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جہاں تک دنیا بھر پاکستان بھر کے ملک کتب خانے معلوم ہیں، ہمارا سفیرہ سب سے زیادہ ہے. بعض کتابوں کا سن کر حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکات نے بھی فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں لے آؤں گا کہ ہرگز نہیں، مجھے آنا پڑے گا، موقع نہیں ملا ان کو. لیکن بڑا خواہش ہے خاص کر فصول الامادی اور اصل نسخہ انہار کا اور امام ابو جعفر ہندوانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواہر الرسول 34 صدی ہجری ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے. یہ تو تمہارے دفتر میں ہے اور صاف کونے والے کمروں میں، اوپر 2 منزلوں میں، گھر کے 2-3 کمروں میں یہ سارے کنگال مارے. کتاب الزریعہ الی مکارم الشریعہ نہیں ملی. مولانا منظور کے پھول صبح و شام آ رہا ہے، وہ تو مل رہیوں کے مقابلے میرے سامنے ہے بالکل، اور زبردست مناظر اللہ نے پیدا کیا. میں بہت تھک گیا. ہمارے ایک دوست ہے مولانا محمد یونس صاحب، قائد آباد فیلڈ آباد کی طرف امام ہے، اور یہ کتابیں لے کے آتے ہیں میرے لیے کبھی کبھی. مجھے کہا کہ نیلی شریف کے بعد ناشتہ کر کے آؤ. میں نے منصور سے کہا چلو ناشتہ تو کرو. جب میں مولانا کے ہاں گیا ان کے ہاں کے پائی پر الزریعہ الی مکارم الشریعہ پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کہاں کہ یہ آپ کے لیے نکالی ہے نا، آج ناشتہ آپ کا اس کتاب کا ہے. میں نے کہا اہلا وسہلا مرحبا بکم، پھر تو میں پروشن سے بغیر جوتا پہنے روانہ ہو جاتا ہوں، یہاں آتا تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو. مولانا کو ٹیلی فون کیا کہ کتاب کی گئی، بہت خوشی ظاہر کی. اور میں مجھے خود اسٹیٹ بولو اصل کتاب اپنے پاس رکھو کام آئے. میں نے اعلیٰ ترین خود اسٹیٹ کرا کے 5 نسخے اوپر کو تبخانے میں، نیچے کو تبخانے میں، ذاتی کو تبخانے میں، سب میں ایک نسخہ رکھوایا ہے. اور حضرت مولانا منظور صاحب کو ٹی سی ایس کیا ہے، انہوں نے اس کتاب کو وصول کر کے کاغذی نظیر پر چیلنج کا جواب شائع کیا، تمام گلی اور کوچوں میں بینر لگائے، اور وہ جگہ بھی حضرت کی خدمت میں میں نے پیش کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اصل کتاب کے مطابق مرزا کا زاب اور دجال تھا اور دجال ہی قیامت تک رہے گا. امام راغب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو ان کی تائید ہو جائے. آپ کو بھی بتاتا ہوں اگر آپ غور کر لیں، کوئی بری بات نہیں ہے، سن لو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ امام راغب نے کہا ہے کہ نبی بھی بن سکتا ہے، لیکن امام راغب اس طرح فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ مطیعین کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو درمیان میں نبیین کو چھوڑا ہے نہیں، نبیین کا انہوں نے کہا نہیں مطیعین کا ہے. ومن یطع اللہ والرسول من النبیین، ان کو لکھنا تھا کہ پہلا درجہ نبیوں کا ہے، اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ قصدی بتانا چاہتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو انہوں نے پہلے درجے میں مطیعین رکھے اور دوسرے میں صدیقین، تیسرے میں شہداء، چوتھے میں صالحین. تو امام راغب
اس بہانے کا بھی وہی عقیدہ اور ایمان تھا جو کل کائنات کے مسلمانوں کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کے بعد سوائے عیسیٰ مسیح جو صادق پیغمبر ہے کسی بھی چوراہے سے کسی طرح بھی چھوٹا توڑا توڑا بہنگا بہنگا جاپانی انگریزی زندگی ضروری کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کو اس لیے میں نے آج پہلی مرتبہ درس میں اس کا ذکر کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ لوگ کتنا زبر کرتے ہیں چونکہ کتاب تقریباً ناپید ہے اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا. تو پہلا درجہ تفسیر کا تفسیر الآیت الآیا، دوسرا درجہ تفسیر الآیت الحدیث، تیسرا تفسیر اقوال صحابہ اور جو فتاواہم اور جو قضاواہم اور جو مشاجراتہم. چوتھی تفسیر علم یوجد اللہ عبدا صالحا او فهم او عقل یوتی. اس کو وحدی بھی کہتے ہیں، الہابی بھی کہتے ہیں، اعجازی بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہمیں کچھ اختصار سے بھی کام لینا پڑے گا، آہستہ آہستہ بزنی سمیٹنا ہوگا، اس لیے اب ہم اس طرح آتے ہیں کہ قرآن یا فرقان، یہ قرآن کے دو بڑے نام ہیں. قرآن یہ قرآ یا قرآن سے مقروض کے معنی میں ہے، قرآن لأنه یقرأ کثیرا، یا یہ قرآن یقرنوں کے معنی میں ہے، لأنه یربط بعضها بالبعض، مربوط بہت زیادہ ہے، کئی ربط ظاہر ہے کبھی ربط ظاہر نہیں ہے. افریقہ سے ایک عالم آئے، بہت بڑے عالم ہیں، جنرل ڈان کر رہے ہیں اب افریقہ میں، فقیہ اور مفتی اور محدث قابل ترین شخص. مجھے کہتے ہیں ہم کیا وہاں تکلف کرتے ہیں، ایسا کو چھوڑتے ہیں، یہ ہو اس کی کیا ضرورت ہے، تو جڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی تو ہے. کہنے لگے کیسے، میں نے کہا بھی آپ کے سامنے میں نے عشاء کی نماز میں اللہ نور السماوات والارض یہ رکوع میں نے تلاوت کی، نماز میں نے پڑھائی ہے اسی کو اللہ نور اس گیا. میں نے کہا جب رکوع ختم ہوتا ہے تو کیا ہو، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رکوع کے شروع میں اور ختم دونوں دیکھو گا. میں نے کہا معلوم ہوا کہ پورا رکوع اسی نور کا مضمون ہے. اب یہ مفسر کی ہمت ہے کہ اس کو لگا رہے. میں نے کہا دیکھو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، قرآن شفاء اور رحمت ہے. کس طرح شفاء ہے؟ بخار ٹھیک ہو جائے، عام جگہ درد چلا جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح کی شفا ہے، اس کی شفا اور حیات ایسا سمجھو جیسے جسم کے لیے روح، جب تک یہ ہے تو آسمان و زمین آباد ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو آسمان و زمین تس نس کر دیا جائے. سلون کالے لوگ قرآن شفا کی تفسیر، اس کو کہتے ہیں مضمون بے تراکی. تو قرآن مربوط ہے. شولیوں نے صحیح کہا ہے کئی ربط ظاہر ہے کئی ظاہر نہیں ہے، لیکن ربط برحق ہے. ربط کے معنی تعلق الآیت بالآیۃ، ایک آیت کا دوسری آیت سے جوڑ تعلق پیدا کر. دیکھو ایک صحت مند آدمی جب کلام کرتا ہے تو آپ سمجھ لیتے کہ جڑا ہوا کلام ہے، تسلسل کے ساتھ کلام.
جب اس کی باتیں ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کہیں گے شیخ بیمار ہے، استاد محترم کی طبیعت حاضر نہیں ہے، وہ واقعہ رہ گیا، وہ واقعہ رہ گیا، ادب ٹوٹ گیا. تو کلام معجز قرآن کریم آزاد بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین، وہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے؟ ربط اور حق ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ٹھیک ہے، میں صحیح پڑھا، آگے دیکھو. ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كما سنت لبا توجه کیا کرے، وہ اصل سرمایہ ہے. میری بات کو سے سنو، آیت میں مصیبت زدوں کو صبر کرنے پر بشارت ہے، اور آگے صفا و مروہ حج و عمرہ. 20 سال تک دور تفسیر والوں کو پڑھا لیتا، وہ چلے جاتے مطمئن ہو کے میں مطمئن نہیں ہوں. ارے یہ جگہ لگی نہیں ہے، دل دل میں غم کا جو
اچانک اس آیت پر نظر پڑی، ذرا غور کرے، گھبرائے نہیں.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آیت جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اصل میں آئے گا. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.
یہ ہے نا، اب جب یہ رکوع ختم ہو رہا ہے پھر دیکھو کیا ہے.
فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. پہلے فرمایا عذاب دے دے گا اگر حج عمرے میں خیانت کی، یہاں فرمایا ایک ایسا اجتماع قیامت کے دن بھی ہوگا.
تو پتہ چل گیا کہ حج اور عمرے کا، صفا اور مروہ تک پہنچنے کا بنا مشقت پر ہے، مصیبت سہنے پر ہے، آسان کام نہیں ہے حج اور عمرے کا.
اب وہاں دے دو صورت حج میں دیکھو، ولكل امه جعلنا منسكا،
اے کیا ہے
سولہ الہ واحد فله اصل وبشر المخبتين وبشر المخبتين. ایک عاجزی کرنے والے جو نماز پڑھنے والے ہیں، والصابرين على ما اصابهم، يا الله اذا بدو گزارا حج کے بیان میں پھر مصیبتیں آ گئی. والصابرين على ما اصابهم وبشر الصابرين الذين اذا اصابت مصیبه ان الصفا والمروه. یہ عوام کے لیے نہیں، وہ ان کو نہ سمجھیں، ان کے لیے نہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، کامیابی کا راز ہے. یہ علماء اور طلباء جو حجاب اور ربط جو علوم کے لیے داخل ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین سرمایہ ہے ان شاء اللہ.
یہ کشمیر جو ہے، کشمیر گلگت چترال چائنا کا سائٹ، ایک زمانے میں یہاں ڈوگر بادشاہ تھا اور ڈوگر حکومت کی مستقل مذہب ہے ڈوگروں کی.
اور اس بادشاہ کا تعلق تھا عرب بادشاہ سے، محبت کی. عرب بادشاہ کو کہا عالم دے دو، عالم دین دے دو جو مجھ کو قرآن شریف پڑھا رہا، لیکن مجھے مسلمان کرنے کی کوشش مولوی صاحب نہ کرے، آرام سے رہے. عرب بادشاہ نے کہا بہت اچھا. عرب بادشاہ نے اپنے ایک عالم کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ ڈوگر بادشاہ دوسرے مذہب پر قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے، آپ تنگ ونگ نہ کریں،
عالم دین نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، قرآن خود سیدھا کر دے گا، میں نے کیا کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟
اچھا جی، عالم دین آیا، عرب بادشاہ نے بھیجا، بوگر بادشاہ کو پڑھانے لگا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، نام عراف، انفال، توبہ، یونس، عود، یوسف، رات، ابراہیم، حجر، نحل، اسراء، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ النور، سورہ فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، سورہ لقمان، الف لام میم، سجدہ، احزاب، فاطر، سبا، سورہ یاسین.
یاسین جو بھائی نا، اور یہ آیت پڑھانے لگے عالم دین، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرمائیے ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلے بار بنایا تھا، وہو بکل شیئن علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں.
تو دوگر بادشاہ نے تو اس بارے پڑھ لی ترجمہ و تفسیر، عالم دین کو کہا یہ آیت غلط نہیں ہے، کیوں کہا ہوا لا کل شیخ قدیر چاہیے، وہ تو کل شیخ علیم،
یہ تو احیاء الاموات کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا، اس کے لیے تو قدرت کاملہ چاہیے، اور یہاں ہے وہ تو کل شیخ علیم.
ہمت پیدا کرو، گھبراؤ نہیں. عالم دین نے دوگر بادشاہ کو کہا مجھے گفتگو کی اجازت دے، مجھے گفتگو کی اجازت دے. عالم دین نے اس پر تقریر کی کہ وہ بکل شیئن علیم عن سب ہے، وہ علی کل شیئن قدیر، یہاں منتبک نہیں ہو سکتی تقریر. تقریر کے اختتام پر ڈوگر بادشاہ تخت سے نیچے اترا اور تاج اتارا اور ٹوپی نکال کے سر پہ رکھی اور عالم دین کو کہا کلمہ شہادت پڑھاؤ، مسلمان کر دو اور برداشت نہیں کر سکتا، میرے تیرے خدا کی طاقت دیکھی، وہ جو کل شہر کر دی.
یہ تقریر کہیں محفوظ نہیں ہے، کتنی قیمتی تقریر ہے، اور وہ رہ گئی. اور میں نے جتنے خزائن دیکھے، دفاتر دیکھے، تفاسیر دیکھی، مجھے کہیں نہیں ملی، اور فکر ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کیا تقریر دی.
اب سن لو ایک عجیب واقعہ، کبھی کبھی واقعات
فہم کے لیے ہوتے ہیں، امثال مسائل کے لیے ہوتے ہیں. المسئلہ بلا مثال کل فرس سے بلا لجام، جیسے گوڑا ہے لگام نہیں ہے، چلے جائے گا.
ذہن میں بات بیٹھ گئی، دس باز علماء دین سے کہا جا رہی ہے، پوچھ کے بادشاہ کو جو عرب عالم دین نے وہ بکل شیئن علیم پر تقریر کی، یہ کئی نظر سے گزری، فاتح الاثر کو کہا، علامہ خالد کو کہا، کون ہماری نظر میں مولانا موسیٰ خان لاہور والے کو کہا، جتنے کو ہم وسیع الاطلاع سمجھتے تھے، سب سے گزارش کی، اتفاق نظر نہیں پڑی ہوگی.
اب بات سنو گا،
رات کو اہل خانہ نے کہا کہ توتے بہت شور کر رہا ہے، کوئی جو بڑا پایا. میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، میں نے قمیص پہنی، لاٹھی لے کے باہر گیا، توتا ہنگامہ کر رہا تھا کہ ہمارے باجرے کھانے کے لیے چوہے آئے ہوئے ہیں، ہمارا سارا باجرہ کھا لیا. تو ایک خادم یہاں دفتر کے سامنے کوئی نہ کوئی سوتا ہے، اس کو میں نے فون کیا کہ بھائی آ جا، وہ آ گیا. میں نے کہا اندر جاؤ، چوہے مارو. چوہے مار دیے. ایک گھنٹہ جب گزر گیا، پھر توتا شور کر رہا ہے. پھر بول رہا ہوں کہ پھر کوئی بات ہے، میں نے باہر نکلا تو توتا ہنگامہ کر رہا اسی طرح. میں نے کہا کیا بات، اس خادم کو میں نے آواز دی، خادم ناراض ہو گیا، کہتے ہیں تو شیطان ہے، ہماری نیند برباد کر رہا ہے، دن بھی مصروف ہوتا ہے، رات کو یہ نہیں چھوڑتا ہے، تو چوہے تو ختم ہو گئے. میں نے کہا یہاں آؤ، وہ آیا. میں نے توتے کو کہا کہ چوہا کہاں ہے، آپ شور کر رہے ہیں، وہ لڑ رہا ہے. آپ یقین کریں، ایک دو لکڑیوں کے بیچ میں ایک دم نظر آ رہی تھی، اس کو چنگی ماری ادھر ہے. وہ خادم کو ہاں 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 نظر آیا، نظر آیا، پکڑ کے باہر نکالا، مارا، خیر ختم ہو گئی. اب بات سنو، گھر غور ذرا کرو، ہماری قدرت تو تھی مارنے کی، لیکن ہمارا علم نہیں تھا. وہ ہو بالکل نشین علی، علم الہی زیادہ محیط ہے. وہ بھی میں نے گائے بینچ کٹوائی، بائیس دیش پکوایا، طلبا سے میں نے کہا چوہے کے سر کا سب کا ہوا ہے، چوہے تو بہانا ہے، اصل تو ذہن میں ایک تفسیر تھی، بڑی مغلق اور نہایت ایرکریس تفسیر تھی، وہ اس کی گچی حل ہو گئی ہے کہ بعض اوقات قدرت موجود ہوتی ہے لیکن علم کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی. وہ بکل شئی علیم، اللہ تعالیٰ نے جو علم کا دعویٰ یہاں کیا ہے، یہ زیادہ بڑا دعویٰ ہے قدرت سے. قل یحیی الذی انشأها اول مرة وهو بکل شئی علیم. جب آپ اس قسم کے مواقف میں مبتلا ہوں گے اور پھر آپ کو کوئی روشنی ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوگی، بے انتہا خوشی ہوگی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل اس کی برکت سے حل فرمائی. تو اب قرآن کرا یقرؤ سے ہے یا کرنا یقرؤ سے، ہر دونوں معنی میں پڑھا بھی جاتا ہے اور آپس میں مربوط بھی ہے. قرآن کریم کے 90 سے زیادہ اسامی مبارکہ ہے اور کثرت الاسامی دلالت کر رہے ہیں زہامت معنی پر کہ معنی بہت زیادہ ہے. اور ہر نام قرآن کا ایک معجزہ بتا رہا ہے. مثلا ہاذا بیان، ایک نام بیان، تو قرآن جیسے بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. انزل الفرقان، فرقان تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے. یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، غزوہ بدر کو بھی الفرقان کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی فرقان کا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزیز کے معنی ہے غالب کے. آگے ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ہدى للمتقین، ہدى للناس، خاص ہدایت بھی ہے اور عام ہدایت بھی، طلبہ کے لیے بھی درس ہے اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے مخلصین کے لیے بھی درس ہے انشاءاللہ. قرآن کریم اس کا موضوع کیا ہے؟ من ای شیء یبحث. بہت سارے اقوال ہیں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب بنی پیری رحمت اللہ علیہ، ان کی بصیرت موجود علماء میں قرآن کے اندر سب سے زیادہ ہے. مجھے ان کے درسیات سے بے انتہا فائدہ ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا. اور یہ چند چیزوں پر مشتمل ہے. یہ دعوت ہے الی توحید والعبادۃ المخلصۃ، اور یہ نفی کرتا ہے کفر کا اور شرک کا. شرک اعتقادی کا بھی اور شرک فعلی کا بھی. ہمیشہ دعوے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طلب ہوتی ہے تو یہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ایک اللہ کو مان لیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صحابہ تفسیر کر دیتے ہیں واحدوا ربکم، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں. تو اس بات کرتا ہے توحید اور عبادت مخلصہ کا، اور نفی کرتا ہے کفر اور شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا. یہاں یہ بات یاد رہے عزیز طلبا کو کہ شرک دنیا میں دو وجہ سے ہوا ہے، شرک کے بنا دو، ایک ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شریعت کے اغراض مقاصد دعوی اسرار ایکم سے ناواقفیہ، الجہل بالمصالح الشرعیہ. مثلا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اطاعت ہے، تو بعض ناخواندوں نے عزیر کو، بعضوں نے عیسیٰ مسیح کو، مکے کے مشرکوں نے فرشتوں کو معبود کہنا شروع کر دیا. یہ جہل ہے بالمصالح الشرعیہ. اور دوسری وجہ ہے التعدی عن الحد الشرعی فی التعزیر او المحبہ، التعدی عن الحد الشرعی فی التعزیر او المحبہ. بہت زیادہ عظمت سے پیش آنا پر سبھی لگے نیچے، ان سے مانگنے ہی لگے، بہت زیادہ محبت تو ان کی گیارہویں دینے لگے، نیازیں کرنے لگے. یہ دو وجوہ نکل کیے ہیں ابن قیم نے غاصت الاحکام میں، کتاب غاصت الاحکام، دنیا میں شرک بدعت کس طرح ہوئی، اور ان کے استاد ابن تیمیہ کی کتاب الرد علی المناطقہ، کتاب الرد علی المناطقہ. شرک کے معنی ہیں کسی بھی حصے میں کسی کو شریک سمجھنا. یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرح خدا مانے، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ تکلیف دور کر سکتا ہے، اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ دور سے مجھے دیکھ رہا. شرک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک خدا کے ساتھ اسی طرح مشرکین کی مکہ کی طرح 360 مانے جائیں، نا کسی بھی صفت اور وصف الوہیت میں کسی کو کسی درجے میں بھی برابر ماننا یا تسلیم کرنا یہ شرک ہے. میں اپنے مقام پر اس کے امثال پیش کروں گا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کہتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے تھے. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، کان کھول کے سنو. ان الذين تدعون من دون الله، جن کو تم پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بیٹا کیا دیں گے. والذين اجتمعوا لعبادته فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اگر ان سے کوئی چڑھاوت، کوئی حلوہ، کوئی گیاری، کوئی ملنڈا، کوئی مکھی اٹھا لے، لائق کرتی چھوڑا بھی نہیں سکتے. جاؤ سب کا پکارنے والا جن کو پکارا جاتا ہے دونوں کمزور. میں قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننا چاہیے. ان اللہ لقوی عظیم، اللہ بہت طاقتور اور غالب ذات ہے، اس کی طاقت کے ہوتے ہوئے کسی اور کو برابر سمجھنے ضرورت کیا ہے؟ جب وہ خود غالب ہے تو کسی اور کو غالب ماننا، زار ماننا، ناقے ماننا، حاجت والا مشکل کو شاہ سمجھنا فضول غلط حرکت ہے۔
مل کی تجھ سے ستم جل نکلا، مون سمجھاتا ہے تیرے دل کو سو بستر نکلا۔
لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شرک کی دو بڑی قسمیں، ایک کو کہتے ہیں اعتقادی شرک، دوسرے کو کہتے ہیں فعلی شرک۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں، شرک سے لہلک، شرک سے تصرف، شرک سے عبادہ، اور شرک سے دعا۔
ہر جگہ جاننے والا سمجھنا شرک سے لہلک ہے، ان کے نام کی نیاز اور نظریں کرنا شرک فی العبادہ ہے، یہ خیال کرنا جب چاہے مجھے مار ڈالو، جب چاہے مجھے نفع و نقصان دے، شرک فی التصرف۔ یہ سمجھنا کہ میں اس کو پکاروں تو وہ سنے، یا وہ میری مشکل حل کرے، میری آواز و فریاد سنے، شرک فی الدعا۔
یہ چار قسمیں عام طور پر مفسرین نے اعتقادی کی بنائی ہے، شرک سے دعا، شرک سے تصرف، شرک سے لعلت، شرک سے عبادت۔ قرآن پاک اس کا زبردست رد کرتا ہے۔
شرک سے لعلت والا ہم فلاں دن نہیں نکلتے،
شاید جاننا خبر لگے،
ہم اس قسم کا کپڑا نہیں پہنتے، اور ہمارے گھر کی جو کھیس ہے بھینس یا گائے کے پہلے ٹائم کا دودھ گولی، اس کو اوروں کو نہیں دیتے،
یہ وہ یہ وہ عجیب ہر قوم میں رواج ہے۔ جب منا چاہیے تو دروازے پہ کھڑی کر کے کہا ہاتھ پہنچاؤ کہ یہ دروازے کو لگ رہا ہے۔
دلہن کی گود میں کوئی بچہ دے دیتے ہیں
جو پہلی مرتبہ ہوا، پہلی بار کا لڑکا ہو، تاکہ اس کو بھی لڑکا ملے۔ یہ
اور بعض ایسی باتیں کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ جو قوموں کے رواج ہے، رسوم ہے بلا عقیدہ، بس ایک وہم جو شروع ہے،
یہ کہتے ہیں شرک فعلی کی مثال ہے۔ ہمارے یہاں بینسے ہیں، گائے ہے، میں وہ گولی وولی بنا کے باہر لاتا تھا، طالب علموں کو دوست سے کھلاتا تھا، تو اکثر بینس کا بچہ مر جاتا تھا۔ والد صاحب مجھے کہا اس کی اجازت نہیں ہے، میں نے کہا بابا میں لوگوں کو توحید غیر کرتا ہوں اور یا خود شرک کروں، ساری بینس مر جائے لیکن میں نہیں مروں۔
یقین کرو اس دن کے بعد کوئی نہیں مرا، اب تو پورا پکتا ہے اور 800 طالب علم کھاتے ہیں الحمد للہ۔ رسم کا مقابلہ ایمان سے اور توحید سے ہو، رسم کا مقابلہ مشرکانہ اور مغلوبانہ ذہن سے نہیں ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں مت یاد کرو، کیوں مت یاد کرو؟ میں والدہ کے ساتھ ماموں کے گھر جا رہا ہوں، جہانگیر کے ساتھ گاؤں گئے تو ڈیر والدہ صاحب وہاں تھی،
کافی دیر تک ہم روڈ پہ کھڑے رہے، کوئی گاڑی وہی نہیں تھی، قریب میں ایک بابا تھا، والدہ نے کہا شیخ بابا کو میں دچی گاڑے رو لے گئے، میں داد سو
والدہ جی میری کہنا بابا نے مدد کی، میں نے کہا جوشا کی نے گورم نہ کرو تو وہ ابھی کیا تم میرے ایسا لکش کرو، میں مولانا عبدالحنان مولانا اللہ کا وہی ہوں۔
اتنے میں بس آئی،
اس کو اس زمانے میں لاری کہتے ہیں، لاری آئی ہر رنگ کی ہوتی، والدہ نے کھاسے ہوا شیخ بابا گاڑی راؤ جو بولے،
اور شیخ بابا دپلا شو روم دے دے گاڑی والی،
زم دل خپش ہو
میرا دس مصیبت جوش ناخذ قوما جاگیر نہ ہوا اسی
قدرت دیکھو کشتیوں کا پل ہوتا تھا تو اس سرح پر لاری خالی ہو جائے گی اور لوگ پیدل آ کے کشتیوں پر اور یہاں آہستہ آہستہ لاری آ کے پھر لوگ بیٹھتے تھے. اب جب لاری یہاں آ کے رکی نہ تو خراب ہو گئی.
تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ کنڈکٹر جو ہے وہ کرایہ واپس کر رہا ہے. والدہ نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بابا جو گاڑی بھیجے گا وہ اسی طرح خراب ہوگی. اللہ سے بدل مانگو.
میں بابا گاڑی والے ملے اور خراب قیام کا تباہ کر بیٹھے.
رسوم آداب اس کا علاج بھی ہمت سے کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ.
بعض اوقات بظاہر آپ کو خطرہ محسوس ہوگا تب بھی مت ڈرے. ہم موحد ہیں. ہمارا کیس ہے ترکی رسوم.
غالب کا شعر مجھے ڈر ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے. سڑا قسم کا سوال سی سڑا ہوگا
شیر دوستی مزید ہے. ہم موحد ہیں. ہمارا کیس ہے ترکی رسوم. موحد کا کام رسوم نہ کرنا ہے
گندے رسوم. اور ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو جائے. دیوان غالب.
ہم موحد ہیں. موحد اس کو کہتے ہیں جو گندے رسوم سے بھی دور ہوا ہے. غلط رسم و رواج بھی ہم اور آپ نے نہیں کرنا ہے.
یہ مہندی کا رسم ہے اور یہ جاری کی فاتحہ ہے اور یہ کنڈوں کا ہے اور یہ تیسرا ہے اور یہ مردے کا دسواں ہے بیسواں ہے چہلوں میں برسی ہے. جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ سنت اور فقہ حنفی میں دکھا دیں گے قیامت تک نہیں دکھا سکتے. بلکہ فتاوی بلکہ ہوتی ہے جو دیوبند اور بریلی سے 400 سال پہلے لکھا گیا اس میں لکھا ہے کہ یوک رحم اسبو شروع و سنا یہ تمام ناجائز و حرام کام.
خیرات کرنا مردے کے پیچھے کھانا پکا کے فقراء مساکین کو کھلانا
کہ خیرات اور پسگی کی اور ہر مردہ پر رسی گی سوکھ چوائی در رسی گی در کبر پکڑی. رشید البیان میں لکھا ہے کہ یقیناً پہنچتا ہے.
امام ابو اسحاق اس فرائینی امام اہل سنہ عقائد اہل سنہ میں لکھتے ہیں واعلم ان ثواب اعمال الاحیاء یصل الى الاموات لم ينكره الا المعتزلة المنكرين بالآیات.
زندوں کے نیک اعمال کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے سوائے معتزلہ گمراہوں کے کسی نے انکار نہیں کیا.
اللہ. لیکن ثواب اعمال ثواب پہنچے گا. بات سنو ثواب ہوتا ہے اتباع سنت کا. بدعت کا ثواب نہیں ہوتا عذاب ہوتا ہے. ایصال ثواب تو پہلے اس کو ثواب کے دائرے میں لے آؤ. تفسیر بیضاوی میں پہلی مرتبہ جہاں آیا نا وہاں میں نے الصالحات وہاں آپ دیکھو قاضی ناصر الدین بیضاوی لکھتے ہیں العمل الصالح ما صوبہ الشرع.
نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو شرعاً ثابت ہے. تیجا چیلم درسی جمعرات چیلم اور یہ رسوم اور اس جاری کنڈے یہ خرافات لیات ہے. اس کے کوئی حقیقت شرائع سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اختیار یہ ہے کہ یہ کام نہ کیے.
ویسا مطلب کسی بھی دن کسی بھی رات قرآن پڑھنا کھانا پکا کے فقراء مساکین کو کھلانا اپنے مردوں کے لیے ثواب بخشنا ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا. الحمدللہ تمام مکتب فکر دیوبند کا کہ نیک اعمال کا ثواب کرنے والے کو اور جس کے لیے وہ ارادہ کرنے سب کو پہنچتا ہے. وللہ الحمد والعظمہ.
اللہ اکبر و کبیر.
مشرکین پیغمبر کے زمانے میں 4 قسم کے تھے. ایک مشرکین بالعباد الصالحین تھے
نیک لوگوں کا پوجا کرتے تھے. افرائے تم اللہ ولا عزا منا کر تال سکل اخرا الکم الذکر ولہ الانسا تلک اذن قسمۃ ضیزا.
دوسرے مشرکین تھے دلجن
پیریان ماما دار دیرے دو تو ماما ہوئی وہ
پیریان ماما دار
انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. کچھ کمزور عقیدے والے مرد انسان جنات کی پناہ میں آتے تھے ان کی اور خرمستی بڑھ جاتی.
ولقد علمت الجن انهم لمحضرون.
جنات کو پتا ہے تو ان قریب گرفتار ہوگی.
اس آیت سے تفسیر زلرقان میں نکالا ہے جنات کو گھیرنا پوجا کے بغول دیا جانے کی.
یہ جن تو ایک ہزار کے بیانوں کو خبر ہے جی پہلے کہ وہ لوگ الگ جگہوں میں دور دیے رہی کیا تو مسئلہ میں لوش.
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.
جنات کو پتا ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو سکتے. مفسر زبرخان خواب میں آیا اور مجھے کہا میری تفسیر میں میرے طریقہ لکھا ہے کہ جنات کو کیسے بند کرے. میرا خیال تھا کہ میں بہن کیوں گھر میں لا رہے پیرے والا وہاں تو سلر والا جا رہا ہوں گے خدے نکلے. میں نے بیان کیا لیکن طریقہ نہیں بتایا اس لیے کہ طریقہ در سے عام کا نہیں در سے خاص کا ہے. دکانیں تو نہیں کھول لی.
مشرکین بالعباد الصالحین اللہ کے نیک بندوں کا پوجا کرنے والے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے ام اللہ فکان رجلا صالحا یمت سلیق الالفاظ. لا نیک آدمی تھا موسم حج میں ستو میں پانی ملا ملا کے حاجیان کو پلاتا تھا. اس کی وجہ سے ولی با کرامت ہوا
اور بعد میں آنے والے ناداروں نے اس کا پوجا شروع کر.
اور وہ جو صورت نوح میں ہے
لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا
کانوا عبادا صالحین.
یہ پانچوں کے پانچ اللہ کے نیک بندے تھے. تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ شیخ علیہ السلام کے بیٹے
حضرت شیوس کے بیٹے وقت سوا یعوس یعوب نسل جو پیغمبر زادے بعد میں آنے والوں نے ان کا پوجا اور منت اور گیاری اور گونڈے شروع کر دی.
کانوں عبادن صالحین.
بخاری شریف جلد اول صفحہ 61 62 63 دو بیویوں نے تذکرہ کیا ہم جب حادثہ گئے تھے وہاں عیسائی معبدوں میں مورتیاں بنی ہوئی تھی بزرگوں کی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی. آپ نے چادر سے چہرہ مبارک نکالا اور فرمایا
اولئک قوم اذا ما تفیہم رجل صالح.
یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا نیک آدمی مر جاتا بناؤ اللہ کبھی ہی مسجد اس کی خبر پر مسجد بنا لیتے ہیں وہ جادو سی کا سور اور یہ مورتیاں کھڑی کر لیتے اولا کا سورا اور بجلیوں کا ایک نام بخاری میں آ رہا ہے شرار الخل بچری نکالے گا. بخاری کے لیے اول سب 61 62 63 موجودہ نسخہ جس میں ہم پڑھتے ہیں
اولئک اشرار الخلق عند اللہ.
یہ بدترین کائنات
کسی کو دور سے نکالتے ہیں، کسی کو مشکل پوشائے وہاں پہ لڑا کہتے ہیں. ایک ظالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر کھڑا کر کے اور عرش تک پہنچا دیا. فتاوی افریقہ صفحہ 114 اشعار سنو کیا کہتے ہیں. تھا تمہارا دوش اطہر زینے لائے پیغمبر، جب گئے عرشی دری پر المدریا عبدالقادر. پرانے پیر پیدا ہوئے ہیں 471 میں اور انتقال فرما گئے 561 میں، 90 سال کی عمر میں 49 بچے ہوئے ہیں، 25 زندگی میں مرے، 24 12 لڑکے 12 لڑکیاں وفات کے وقت موجود تھے، سب کے 12 علماء تھے. وہ کہتے ہیں معراج کے وقت آپ موجود تھے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو ایک قسم کے مشرکین تھے مشرکین بن عباد الصالحین، دوسرے تھے مشرکین بن جن، تیسرے تھے مشرکین بن کواکب، ستاروں کو اور نجوم کو پوجن کرتے تھے. نظر نظر تنفل نجوم پکارے نہیں سکی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارے اس گردش میں آئے تو محبت ہوگی، اس سے پیچھے ہٹ جائے دشمنی شروع ہو جائے گی. کبھی کہتے زول کا یہ کام ہے، مریخ کا یہ کام ہے، عطارد کا یہ کام ہے، مشتری کا یہ کام ہے، یہ سب فلسفیانہ بے عجب کلام ہے. تدبر فی النجوم ولست تدری بان ربک یفعل ما یرید. ابن قیم کہتے ہیں تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یرید. تم ستاروں اور اس کی گردشوں سے ڈر رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، جو شمس و قمر نجوم و کواکب کا بھی خدا ہے. تو مشرکین دل کواکب ان نجوم ایک چیز ہے، مشرکین دل عباد الصالحین، مشرکین دل جن اور مشرکین دل ملائک. چار قسم کے مشرکین تھے قرآن کے نزول کے وقت. فرشتوں کو بھی خدا کی دوشیوں کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے کبھی کیا کہتے تھے. اللہ اکبر. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم يكاذبون. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تخدمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. علی وجعلوا بینه وبین الجنۃ نسبا. مشرکین بالجن کی مذمت، یہ مشرکین بالملائک کی مذمت. اللہ لا الہ الا اللہ. تو قرآن کریم کے اسماء پر کچھ بات ہوئی، قرآن کی تفسیر و تعلیم پر آج بات ہوئی، تفسیر روایت اور درایت تعویل وغیرہ کے فروغ کچھ بیان کیے، بعض مہمات تفصیل کی طرف اشارہ کیے، اور انشاءاللہ تعالی صبح کے درس میں سورہ فاتحہ اور اس کی تقسیم علوم، اور اگر اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے توفیق دی تو بقرہ بھی، اور پھر سورہ مریم کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نعوذ بك من جميع المعنى والفتن ما ظهر منها وما بطن. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ درس تفسیر آسان فرمائے اور ہر طرح رکاوٹ اور موانع اللہ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ملکی حالات شہری حالات سازگار بنائے، حتی اعلی مساجد مدارس علماء و طلباء جہاد اور مجاہدین شاعر دین ملت کی حفاظت فرمائے، نصرت اور فتوحات عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، دور دراز سے آنے جانے والوں کے راستے معمول فرمائے، انہیں ہر طرح محفوظ فرمائے، انہیں اور ہمیں شر و شر سے، افساد مفسد سے، قتل القتال سے، سب کچھ صفات سے، جنگی اور انسی شیاطین اور ان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.